نبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو صدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم. امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد عظیم کی وجہ سے یہ پروگرامز رکھے جاتے ہیں، خداوند متعال ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے. موضوع دعا ہے، اور دعا کو سمجھنا بڑا اہم ہے کہ انسان جب تک دعا کو نہ سمجھے تب تک انسان کی زندگی نہیں سنور. اور صحیفہ سجادیہ جو امام سجاد علیہ السلام کی کاوشوں اور محنتوں کا اجر آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس کا ایک پس منظر ہر انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، اور وہ صحابی جو ہیں حج کرنے کے بعد جب ان کی ملاقات جناب یحییٰ سے ہوئی، جناب یحییٰ جناب زید کے بیٹے ہیں، اور جب ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہ ہمارے چچا زاد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کا ہمارے بارے میں کیا کہنا تھا. انہوں نے فرمایا کہ چھٹے امام بہت دکھی تھے جناب زید کی شہادت کا واقعہ سن کے، اور کہا کہ ہمارے لیے انہوں نے کچھ کہا کہ نہیں کہا. جناب یحییٰ نے جیسے یہ سنا تو انہوں نے فوراً اپنے ایک صندوق میں سے ایک صحیفہ نکالا. خود اس صحیفہ سجادیہ کے مختلف نام ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی بھی جاتا ہے. تو انہوں نے یہ صحابی کو دیا. دینے کے بعد چھٹے امام نے کہا کہ وہ آپ زندہ نہیں رہو گے، تو لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ظالموں کے ہاتھ میں پڑ جائے، تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ جا کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دیجئے گا. تو جب وہ امام صادق سے ملاقات اس کی ہوئی تو اس نے آ کر امام صادق کو دیا. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے ایک صندوق جیسے ایک اور صحیفہ نکالا جو ان کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تھا. تو حرف بہ حرف امام نے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا اور کہا یہ وہی ہے جو ہمارے بابا نے ہمیں دیا تھا. تو یہ دو صحیفے یعنی جو بالکل ایک جیسے تھے، ایک امام محمد باقر کے پاس تھا اور ایک جناب یحییٰ کے پاس تھا جو امام تک پہنچا. اس میں تقریباً 75 دعائیں تھیں جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقریباً 21 دعائیں وہ گم ہو گئیں، اور آج ہمارے پاس تقریباً اس کی 54 دعائیں موجود ہیں. تو شیعت کی نگاہ میں اس کتاب کا فرق تمام کتابوں سے الگ ہے. دو کتابیں، ایک نہج البلاغہ، دوسرا صحیفہ سجادیہ، ان کو متواتر مانا جاتا ہے. متواتر یعنی ایک ایسی کتاب جس کی اب شیعوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسی کتاب جو ہمیں یقین ہے اہل بیت سے، تو لہٰذا اس کے جو مطالب ہیں وہ مطالب بہت علمی مطالب ہیں. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہم جب قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی کرتے ہیں تو لہٰذا ہم لغت میں جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں جاتے ہیں، حالانکہ بہترین چیز جو قرآن کی خود تفسیر کے لیے ہے وہ اہل بیت کا کلام ہے. یعنی اگر کوئی آیت ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس آیت کی تفسیر کہاں سے دیکھیں؟ اہل بیت کے کلام سے دیکھیں. دوسری چیز جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، مثلا قرآن میں لفظ خشوع ہے، مثلا قرآن میں لفظ ولی ہے، تو ہم اگر خشوع کو سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سورج کیا ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے مثلا سورج یہ ہے کہ اس میں روشنی ہے اور ایک گول چیز ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ سورج ہے. پانی کیا ہے؟ پانی یہ ہے، اور پانی کا رنگ ایسا ہوتا ہے، پانی پینے سے انسان کی پیاس بجھ جاتی ہے. ایک مرتبہ ہم اس چیز کی ماہیت کا سوال کرتے ہیں، مثلا سورج کس چیز سے بنا ہے، اب اس کا خاص علم ہے، اس کے جاننے کے لیے اس علوم کے ماہرین کے پاس جانا ہے. مثلا پانی کی ماہیت، پانی کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے جاننے کے لیے ہمیں اس علوم کی طرف جانا ہوگا. بالکل اسی طرح مثلا قرآن میں لفظ خشوع ہے، तो अब खुशू को समझने के लिए इंसान किसके दर पे जाना चाहिए, तो वो यही सहीफे सज्जादिया है, यही कलाम अमीरुल मोमिनीन है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे इमाम सज्जाद जुमले फरमाते हैं, मसलन सहीफे सज्जादिया की 75वीं दुआ फरमाते हैं, बद वस्तहरत इलैक बिमारिफत उलूम रब्बानी, फरमाते परवरदिगारा तुम्हारी दरवाजे तक वही आ सकता है जिसने इल्म रब्बानी को हासिल किया। इल्म रब्बानी मतलब क्या? शैतान मासूम फरमाते हैं दो तीन काम करता है इंसान को उलूम से नहीं रोकता। मसलन आप फिजिक्स का इल्म हासिल करने जाए और फिजिक्स का इल्म हासिल करने के बाद ये जरूर नहीं कि आप जन्नती बन जाए, वो उलूम से नहीं रोकता, वो आपको फिक्र से नहीं रोकेगा। हो सकता है कोई मुश्तहिद भी बन जाए, शैतान उसे मुश्तहिद भी बनने दे, जैसे काजी शुरे था, बहुत उसने इल्म हासिल किया, शैतान ने उसे रोका नहीं। इसी तरह दुनिया के जितने उलूम है शैतान उलूम से नहीं रोकता, शैतान इल्म रब्बानी वजूद में मारिफत परवरदिगार आलम को पैदा करता है। तो पहली की वजह तनबत अन मारिफत, पहली मोनहजुल फरमाते हैं शैतान जिस चीज से इंसान को रोकता है वो इल्म मारिफत परवरदिगार आलम से रोकता है, कि जिस चीज से इंसान की मारिफत कम हो जाए और मारिफत हासिल करने के बाद कुर्ब परवरदिगार आलम मिले, वो उस उलूम में मारिफ से रोकता है कि जिन उलूम से आपको मारिफत मिलती है तो वो कभी भी आपको मारिफत हासिल करने नहीं देगा। दूसरा जिस चीज से शैतान रोकता है वो परवरदिगार आलम की बंदगी से रोकता है। तीसरा खुदा के उलू अपना इबादत से रोकता है। तो बहुत से उलूम है
आगा, आपकी आवाज नहीं आ रही।
खुदा अपने करीब लेकर आ, और कभी भी अभी आवाज आ रही है मेरी
जी? अभी स्टार्ट हुए दोबारा, बीच में पॉज आ जाता थोड़ी देर।
जी जी, मैं अर्ज कर रहा था, तो शैतान तीन चीजों से इंसान को रोकता है, एक मारिफत परवरदिगार आलम से रोकता है, दूसरा शैतान बंदगी खुदा से रोकता है, तीसरा इबादत से शैतान रोकता है। इसलिए वहां फरमाते वला तुबाइदना मिन परवरदिगारा, कभी भी हमको अपनी दरबार से दूर न करना। तो सहीफ़े सज्जादिया इल्म रब्बानी है, और कुरान में भी लफ्ज रब और रब्बानियत और इल्म रब्बानियत का जिक्र बहुत हुआ है। तो हम हर इल्म के हासिल करने से पहले अपने वजूद में हमें रब्बानियत को हासिल करना है। दूसरी चीज खुद दुआ, और इंसान की जिंदगी में दुआ का असर क्या है उसको समझना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मेरी आवाज क्लियर है?
जी आगा, क्लियर है।
जी जी ठीक है, मसला आए तो मुझे बता दीजिएगा।
जी बेहतर
जी। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि खुद दुआ का इंसान की तकदीर के साथ क्या ताल्लुक? बाज लोग कहते हैं मौलाना दुआ करने का फायदा क्या है, अगर अल्लाह ने चीज मेरी
आगा, आपके पास मोबाइल डिवाइस
है तो उस दुआ करने से क्या होगा, मसलन खुदा रिज़्क़ कितना होगा तो मैं दुआ क्यों करूं? आप एक मिनट मुझे दे, मैं नेट पर कहीं और से कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे दूसरे नेट पर से। वन सेकंड।
रिजवान भाई रीनेम कर देगा, मौलाना आरिफ काजमी कर देगा।
जी अभी मेरी आवाज क्लियर होगी इंशाल्लाह।
हेलो, ये अभी बेहतर है।
हाँ बस अभी इंशाल्लाह नहीं कटेगी आवाज। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है?
जी आगा, क्लियर है। बिस्मिल्लाह कीजिए।
जी जी जी, तो खुद दुआ करने वाले पहले ये सवाल करते हैं कि मौलाना हम दुआ क्यों करें, मसलन दुआ का इंसान की तकदीर से क्या ताल्लुक है? अगर खुदा ने एक चीज लिख दी है तो मैं मुसल्ले पे बैठ के दुआ करूं और वो चीज न मुझे न मिले तो उसका फायदा क्या है? अब देखिए यही कुरान क्या तौनी मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, फरमाते हैं मुती अन अमृत दुआ करने आया हूं क्योंकि तूने मुझे हुक्म दिया है दुआ करने का। तो दुआ इताअत है, दुआ सिर्फ इसलिए नहीं की जाए कि मुझे कुछ चाहिए, अगर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं भी है तो फिर भी मुझे दुआ करनी चाहिए। इसलिए वहां फरमाते हैं वसमई तो दुआ का इबादत, यानी दुआ इताअत भी है, दुआ इबादत भी है। वह तर्क हो इस्तिकबार हो, और जिसने दुआ को तर्क किया गोया उसने परवरदिगार आलम की दरबार में क्या किया,
अगर अभी भी आवाज का इश्यू हो रहा
है किया, और तुमने वादा किया है कि जिसने दुआ को तू से जहन्नुम में फेंक देगा, और अगर खुद दुआ को अगर अभी क्लियर है सर
जी अगर वो असल में मैंने आपको बताया ना लैपटॉप से हमेशा इश्यू रहता है, तो आपके पास दूसरी डिवाइस है कोई मोबाइल या?
ठीक है, मैं मोबाइल से आता हूँ, मैं लीव करता हूँ मोबाइल से आता
हाँ,
हूँ,
इसको आप छोड़ सकते हैं, इसकी इसको म्यूट कर दें और इसकी स्पीकर को बंद कर दें अगर
ओके ओके
आपको, और आप मोबाइल से आ सकते हैं। फिजोन पे स्लाइड दिखा दे, शो कर।
ओके
जी काजमी, अगर आप हैं ये रिजवान भाई कोहोज बना दें।
जी मेरी आवाज आ रही है?
जी आगे आवाज आ रही है।
वीडियो आ रही है अभी?
जी वीडियो भी आ रही है। रिजवान भाई रीनेम भी कर देगा बात। जी आगे बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि दुआ के सिलसिले में सवाल होता है कि इंसान दुआ करे तो उस दुआ का फ़ायदा क्या है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि दुआ का मकसद ये है कि मैं सिर्फ मांगूं और इसलिए मांगूं क्योंकि मुझे आता हो। मासूम फरमाते नहीं, का जे तो का मुती अन ले अमरिक फीमा अमरत, ऐ खुदा मैं दुआ इसलिए करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अमर किया है, हुक्म किया है ताकि तेरा बंदा तुझसे दुआ करे। तो दुआ इताअत भी है और दुआ इबादत भी है। और जब इंसान दुआ को तर्क करता है तो गोया वो तकब्बुर करता है और खुद इस्तिकबार दुखूल जन्नत यानी तर्क दुखूल जन्नत का बायस हो जाता है। और अगर खुद हकीकत दुआ को अगर इंसान को समझना हो तो सूरह गाफिर कुरान मजीद का सूरा है, आयत नंबर 60 से लेके 65 तक, उसमें पूरी कैफियत परवरदिगार आलम दुआ की बयान करता है और वही कैफियत जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सहीफ सज्जादिया में बयान की। यानी हकीकत में अगर कुरान का कोई मुफस्सिर है या तफसीर कुरान है वो हमें कलाम मासूम ने देखनी है। तो वहां फरमाते काल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, वो तो उदउनी हुक्म है। तो तामील हुक्म इताअत हुक्म हर बंदे पर वाजिब है, यानी मुझे अगर कोई चीज चाहिए या नहीं चाहिए मुझे दुआ मांगनी है। क्योंकि इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादे, जो इंसान दुआ नहीं करता गोया उसके उसके वजूद में तकबर है। दुआ न करने का मतलब यह है कि इंसान के वजूद वो खुद को गनी समझता है, यानी उसके पास हर चीज़ है और वो खुद को किसी का मोहताज नहीं समझता। लेकिन खुद दुआ करना ये बताता है कि खुदा अगर इस कायनात में कोई गनी मुतलक है जो किसी शय का मोहताज नहीं है, वो तुम्हारा जो वो वजूद रब्बुल आलमीन है और जो मोहताज है अलहतियाज कुल्लु इलैही, हर बंदा मोहताज है परवरदिगार आलम का। तो खुद जो दुआ है इंसान के वजूद में खुशू को पैदा करती है। और खुदा इबादतें किनकी कबूल करता है? खाशेइन बंदों की इबादत कबूल करता है। और फरमाते जिन्होंने तकब्बुर किया सैयद खुलून जहन्नम, खुदा उनको कहाँ डाल देता है? जहन्नम में डाल देता है। तो वजूद खुदा जो है वो कमाल के साथ वाबस्ता है और जो परवरदिगार आलम से जो दूरी है वो जहन्नम से वाबस्ता है। तो दुआ हमेशा बंदे को परवरदिगार आलम से मिला के रखती है। इसलिए फरमाए अहलुल जन्नत जीरानुल्लाह, जो जन्नत में रहने वाले हैं वो अल्लाह के हमसाये हैं। इन्नल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन हैं वो परवरदिगार एक मुक्तदर बादशाह के पास रहते हैं और अल्लाह के नूर से हमेशा फ़ायदा लेते रहते हैं और जहन्नुम से बईद होते हैं। और जो जहन्नुम में बंदा है वो बईद है परवरदिगार आलम से। तो जो दुआ है इंसान को जहन्नुम से दूर करती है और अल्लाह का हमसाया बना देती है। और मासूमिन फरमाते हैं जो दुआ है एक सुफरा है, यही खुद कुरान के लिए मिसाल अहले बैत फरमाते हैं सुफरे की मिसाल है। अब जो सुफरा है वो उससे आम आदमी भी फायदा ले सकता है, उससे खवास भी फायदा ले सकते हैं। मसलन कुरान परवरदिगार आलम फरमाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक माहियत और मफहूम, मसलन आपको जाकर सूरज क्या है, सूरज को जाहिर आप, लेकिन हकीकत सूरज को समझने के लिए आपको उसके इल्म में जाना पड़ेगा। इसी तरह कुरान एक सुफरा है, हर इंसान कुरान से फायदा ले सकता है, लेकिन वहीं पर जहां लोग कुरान को समझ भी रहे हैं वहीं पर सारे लोग कुरान को नहीं भी समझ रहे। बिल्कुल इसी तरह आप सूरज को देख के सूरज को देख रहे हैं, सूरज को समझ रहे हैं, कोई पूछेगा सूरज क्या, आप कहेंगे यही सूरज है जो रोशनी है, इसका रंग ये है, इसके इसके ये सर्कल साइड में यानी गोल होता है। लेकिन अगर वहीं कोई हकीकत सूरज का आपसे सवाल करे आप कहेंगे मुझे नहीं पता, जब तक आपको वो नॉलेज नहीं होगा। हकीक पानी की खुद हकीकत, पानी किस चीज से बना है आप पानी को जानते भी हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं पानी की हकीकत क्या है आप वहीं पे कहेंगे कि मुझे नहीं पता। तो कुरान और मारिफ अहलबैत भी बिल्कुल इसी तरह एक सुफरा है, आम आदमी उससे समझ भी रहा है और नहीं भी समझ रहा, क्योंकि उसके खवास को समझने के लिए हमें अहलबैत अलैहिस्सलाम के दरवाजों पर जाना पड़ेगा। अब खुद दुआ, मसलन आप दुआए कुमैल मुख्तलिफ दुआएं आप पढ़ते हैं, वहां पे उसको समझने के लिए अल्लाह को समझना होगा। अल्लाहुल्लज़ी, जैसे कुरान की आयत है कि अल्लाह वो परवरदिगार आलम जिसने रात को तुम्हारे लिए बनाया, ये तस्कुनुफिया, ताकि इस रात में अल्लाह ने तुम्हारे लिए सुकून रखा। अगर हमेशा दिन ही दिन होता तो तुम कभी भी आराम न कर पाते। और अल्लाह ने दिन करार दिया ताकि वो तुम उस चीज में देख सको, उसमें तुम्हारे लिए बसीरत लगी। लजू फजल अलन्नास, क्योंकि खुदा अपने बंदों पर फजल व करम करता है, लिहाजा उसने इतनी नेमतें परवरदिगार आलम ने तुम्हें दी हैं। सफेद रंग को देखना चाहते हो, अल्लाह बर्फ को बरसाता है। अगर इस कायनात में गर्मी ना होती, ये सूरज की गर्मी ना होती, इंसान क्या करता? खालिक कुल्ल शई, हर चीज का खल्क करने वाला परवरदिगार आलम है। तो इंसान जितना कायनात को समझता जाता है, उतना परवरदिगार आलम की मोहब्बत उसके दिल में बढ़ जाती है। वह समा ओ बना अमिने, आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, और ये जमीन जो मुअल्लक है, मैंने जमीन में तुम्हारे लिए करार सुकून करार दिया। हालांकि साइंसी एतबार से आप देखिए जमीन हवा में मुअल्लक है, किस तरह उसने मुअल्लक जमीन को हमारे लिए सुकून बनाया है और इस दुनिया को गुलिस्तान बनाया है। वसवर रकुम फअहसन सुवरकुम, उसने गंदे पानी है, गंदे पानी के कतरे से तुम्हारी बेहतरीन सूरत बनाई है, तुम्हें हसीन बनाया है। क्या ये मोजज़े परवरदिगार आलम नहीं है? उसने खुद पानी में तुम्हारे लिए तुम्हारी प्यास को बुझाया है, क्या ये मोजज़े परवरदिगार आलम नहीं है? क्या ये फजलो करम परवरदिगार आलम नहीं है? तो इंसान अगर सोचे जो कुछ तुम्हें चाहिए, फदऊ फदऊ मुखलसीन अल्लाह, आखिर में शर्त बताता है, जब तुम ये सारी कायनात को देख लोगे, उसने एक नजिस खतरे से तुम्हारे वजूद को बनाया है, उसने जमीन में तुम्हारे लिए करार रखा है, उसने सूरज में तुम्हारे लिए गर्मी रखी है, उसने पानी में तुम्हारे लिए प्यास का बुझाना रखा है, इतने फल पौधे इतनी नेमतें परवरदिगार आलम ने तुम्हें दी हैं। तो अब यहाँ पे अल्लाह कहता है, जब तुम जान गए कि ये सारी कायनात मैंने बनाई है और ये सारा तुम्हारे रब्बे आलमीन का फजलो करम है, तो फदउ लहू मुखलिसीन, तो अपने परवरदिगार आलम से किस तरह मांगो? खुलूस से मांगो। तो मतलब दुआ दुआ भी है, दुआ इताअत भी है, दुआ इबादत भी है। अगर तुम इस दुआ को छोड़ोगे तो जहन्नुमी बन जाओगे, अगर तुम दुआ करोगे तो खुदा तुम्हें जन्नत देगा। लेकिन शर्त यहाँ पे अल्लाह ने रख दी कि दुआ तब करो जब तुम्हारे वजूद में खुलूस हो। खुलूस का मतलब क्या है? क्यों फरमाया अम्मा युजीबुल मुस्तर इजादा व यक्षिफु सू, वो मुस्तर बंदों की दुआ को क्या करता है? कबूल करता है। क्यों मुस्तर बंदों की दुआ कबूल होती है? क्योंकि बंदा जब मुस्तर हो जाता है, मसलन खुदा न खास्ता आपको एक लाइलाज बीमारी है, आप हर डॉक्टर के पास चले गए, आपने हर दवाई खा ली, अब आप मुस्तर हो गए, अब आप समझ गए कि कायनात के जितने भी असबाब हैं मैंने सबको इस्तेमाल करके देख लिया, मुझे शफा नहीं मिलने वाली। अब जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो आपकी खिड़की सिर्फ एक वजूद की तरफ खुलती, वजूद परवरदिगार आलम है। अब जब आप खुदा से दुआ करते हैं, इसका मतलब ये नियत, ये इरादा, ये खुलूस आपके अंदर होता है, बस कहीं किसी भी दरवाजे से मुझे शफा नहीं मिलने वाली, सिर्फ परवरदिगार आलम के दरवाजे शफा में। यानी अब हकीकत में आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मजहर बन जाते हैं, इसे खुलूस कहते हैं। जब इस हालत में बंदा आता है तो परवरदिगार आलम क्या करता है कि उसकी दुआ को कबूल करता है। अब इंसान के वजूद में इखलास पैदा होने लगता है, वो समझ जाता है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ परवरदिगार आलम है तो मेरी दुआ को कबूल कर सकता है। अब मकामात आला को आप तलब करते हैं, मसलन इसी दुआ में अल्लाह से रोजी मांगते हैं, बीमार हैं तो उससे शफा मांगते हैं, और ये इजहार करते हैं कि परवरदिगारा अगर मैं किसी का मोहताज हूं तो तुम्हारे वजूद का मोहताज हूं, जो मेरी तकदीर बना सकता है वो परवरदिगार आलम है जो बना सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज को समझना जरूरी है कि इबादत और इताअत में फर्क क्या है। जब तक आप इबादत और इताअत को नहीं समझेंगे, यहाँ पर वहाबियत के बड़े शुभों का जवाब ही मिल सकता है। मसलन कुरान की आयत, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की। तो इताअत में खुदा भी है, रसूल भी है, अहले बैत भी हैं। बाज लोग कहते हैं कि आप शिर्क में मुबतला हो जाते हैं, तो उनको लफ्ज इताअत और लफ्ज इबादत का फर्क पता नहीं होता। इताअत में अल्लाह भी है, इताअत में रसूल भी है, इताअत में अहले बैत भी है। यानी इताअत में रसूल और अहले बैत और खुदा शरीक हैं। आप इताअत अपने बॉस की भी करते हैं, आप इताअत अपने वालिदैन की भी करते हैं, आप इताअत जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहां पे भी आप अपने हेड की इताअत करते हैं। लेकिन जो इबादत है, युअबुदून मिन दूनिल्लाह, इबादत सिवाय परवरदिगार आलम के किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि इताअत अहकाम में है। मसलन नमाज पढ़ो, नमाज के ये अरकान हैं, ये अहकाम है, इस तरह तकबीरतुल अहराम के ना, इस तरह नमाज खत्म करनी, तो आपने शुरू वक्त से एंड तक नमाज पढ़ी, अहकाम की इताअत की। लेकिन सवाल ये है कि आपने इबादत की कि नहीं की। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, इताअत आज उम्मत कर रही है। मसलन करबला के मैदान में दो लश्कर थे, लश्कर हुसैन और लश्कर यजीद, नमाजें दोनों लश्करों में हो रही हैं, तो उस लश्कर में इताअत हो रही थी लेकिन इबादत नहीं हो रही थी। यहाँ इताअत भी थी, यहाँ इबादत भी थी। तो इबादत क्या है? इबादत यानी परवरदिगार आलम की मारिफत। इबादत का मतलब यानी राबते खुदा और मखलूक। इबादत का मतलब यानी इंसान की इताअत एक जवाहिर से होती है। मसलन मेरा अरकान, मेरे वजूद, मेरे हाथ पांव अल्लाह अकबर कह रहे हैं, लेकिन मेरी रूह अल्लाह की इबादत नहीं कर रही। मैं कहता हूँ इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन, इयाक यानी ए खुदा तेरी ही इबादत करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बंदे खुदा नहीं होता, मैं बंदे माल हूँ, मैं बंदे शहवत हूँ। जब यही जुमला आयतुल्ला बहजत पढ़ते थे तो उनका वो रोते थे, चीख चीख के रोते थे। जनाब सय्यदा के लिए मिलता है जब बीबी कहती थी इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन तो तरतअश वुजूदुहा, पूरा वजूद बीबी का हिल जाता था, क्योंकि ये जुमला बड़ा अजीम है। जब मैं नमाज की हालत में खड़ा होकर यह बोल रहा हूँ कि इयाक नअबुद, अय खुदा मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं शहवत का बंदा भी हूँ, मैं माल का बंदा भी हूँ, मैं लुक्मे हराम का बंदा भी हूँ, मैं शिकम का बंदा भी हूँ, मैं इख्तदार और कुर्सी का बंदा भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन नमाज में क्या कहता हूँ इयाक नअबुद। इसीलिए उलमा फरमाते हैं जब फिशार कब्र होगा और जब इससे पूछा जाएगा कि बता कि मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, पता तुम्हारा रसूल कौन है, पता मन किताबों तुम्हारी किताब कौन है, तो ये कब्र में जो फिशार में मुबतला ये कहेगा कि मेरी किताब कुरान है। मेरे इमाम की हदीस है कि फरमाते हैं कि वो मलाइक अजाब के मलाइक इसके सर पे गोज मारेंगे और दोबारा ऐसे कहेंगे बता कि तुम्हारी किताब कौन है। ये कहेगा मैंने बता तो दिया कि किताब कुरान है। आवाज आएगी नहीं, ये किताब तब तुम्हारी किताब होती जब तुमने इस किताब पर अमल किया होता। अली तब तुम्हारा इमाम होता जब तुमने अली नबी तालिब की बातों पर अमल किया होता। रब तुम्हारा तब खुदा होता जब तुमने उसकी रुबूबियत में अपनी जिंदगी गुजारी होती। तो लिहाजा तुम क्या बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो यही मारिफ जो अहले बैत बताना चाहते हैं कि इताअत आज सब शायद कर रहे हो, मातम कर रहे हो, वजादारी कर रहे हो, मजलिसें पढ़ रहे हो, मजलिसें सुन रहे हो, सुबह उठ के नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन वो शायद इबादत न कर रहे हो। तो इबादत एक रूहानी मकाम है, यानी पूरे वजूद से तुम अल्लाह की इबादत करो, परवरदिगार आलम की बंदगी करो, असीर दुनिया न बनो, असीर परवरदिगार आलम बनो। देखिए इंसान मारिफत, या ये कहूं कि इंसान किसी चीज का असीर कब बनता है, इंसान किसी चीज की इबादत में कब जाता है। खुद इबादत को समझना बहुत जरूरी है। इंसान तब जाके किसी चीज का असीर बनता है जब इंसान उसके जमाल को देखता है और उसके जमाल में कमाल को पाता है, और जब उसके फिक्र में, उसके दिल में वो कमाल बैठ जाता है, उसका असीर बन जाता है। इमाम ने फरमाया कुछ लोग अब्दुद दुनिया हैं। क्या मतलब अब्दुद दुनिया है? मसलन वो दुनिया की कुछ चीजों में कमाल देखते हैं, वो समझते हैं कि मसलन माल मिल गया तो ये परफेक्शन है। वो समझते हैं कि मसलन एक खातून को देखा, उसके हुस्न में मदहोश हो जाते हैं और वो कहते हैं इससे हसीन दुनिया में तो कोई है ही नहीं। उसकी आवाज में, उसके हुस्न में, उसकी शक्ल में, कोई माल को देखता है कहते हैं अगर मैं करोड़पति बन गया तो मेरे पास तो हर चीज है, तो वो उस माल को कमाल समझता है। मैं हर चीज को खरीद सकता हूँ, मैं दुनिया का शायद पावरफुल तरीन इंसान बन जाऊं अगर वो इख्तदार मुझे मिल गया, अगर वो हसीन खातून मुझे। तो जब वो किसी चीज के कमाल को देखता है और उसके हुस्न में परफेक्शन पाता है तो इंसान दिलो जहां से उसका असीर बन जाता है, और जब उसका अब्द बन जाता है तो उसी की इबादत में अब सब कुछ उसके लिए करना चाहता है। कि कहते हैं कि प्यार में हर चीज जायज है, ये वही लोग कहते हैं जब वो जब उस चीज में कमाल पाता है तो हर चीज को जायज समझता है, उसके खोने में अपनी फना पाता है और उसके पाने में अपना कमाल पाता है। तो पूरी जिंदगी उसके पाने में गुजार देता है, पूरी जिंदगी इंसान उस माल के पीछे लगा देते हैं। लोग इख्तदार के पीछे जाते जाते फांसी पर चढ़ जाते हैं। रे की हुकूमत के पीछे इब्ने साद अपना सब कुछ लुटा दिया, क्योंकि वो रे की हुकूमत में क्या समझ रहा था, कमाल समझ रहा था। तो इंसान जब कमाल किसी चीज में देखता है तो उसका असीर बन जाता है, उसका बंदा बन जाता है, उसकी इबादत करने लगता है। तो यही मआरिफ अहले बैत बताना चाहते थे कि हकीकत कमाल क्या है। तो जब तक आप दुनिया और कुरान को उन बारीक बिनियों से अहले बैत के मआरिफ को नहीं समझेंगे कि मसलन मैं एक गंदीदा, एक गंदा, एक नजिस कतरा था, इस नजिस कतरे को उसने हसीन सूरत दी कि आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, दुनिया कायनात को आप देखें कि इंसान था क्या और उसने क्या बनाया, कायनात क्या थी, क्या बनाया। एक गंदुम का दाना डालते हैं, हजार दाने बना के निकालता है, मुख्तलिफ चीजें। इमाम की रवायतें पढ़ें कि अल्लाह ने ये अबरू क्यों दिए, अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे बाल क्यों रखे, अल्लाह ने पेशानी पे बाल क्यों नहीं रखे, अल्लाह ने नाक को नीचे की तरफ क्यों रखा, अल्लाह ने इंसान के लबों पर ये बोल्ड क्यों बनाया। ये सारी चीजें मासूम बताते हैं कि अगर ये नाक नीचे ना होता तो तुम सूंघ नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते तो तुम्हें निजासत और पाकीजी का पता ना चलता, अगर ये नाक यहाँ पे ना होता तुम लुकमा मुंह में डालते तुम्हें पता ना चलता कि लुकमा पोसीदा भी है कि नहीं है, लिहाजा सूंघोगे मुंह में डालोगे ताकि अच्छी चीज तुम्हारे मुंह में जाए। अल्लाह ने तुम्हारे अबरू पे यहाँ पे रखे ताकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट तुम्हारी आंखों में न लगे। ये सारी चीजें मालिक अहले बैत में, जब इन मआरिफ को इंसान पढ़ता जाएगा तो क्या होगा, देखेगा कमाल सिर्फ परवरदिगार आलम है। मासूम फरमाते दुनिया के हर हुस्न को फना है, हसीन तरीन इंसान है 60 साल में उसका हुसन, कितनी हसीन हसीन एक्ट्रेसेस थी लेकिन 60-70 साल में आप देखते हैं उनका हुसन खत्म हो जाता है। فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. آپ پانی پیتے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاتے انتہا نجاست ہے، لذت نکاح انتہا نجاست ہے. تو جب اس جستجو اور حقائق کو دیکھتا جائے گا تو کیا دیکھے گا انسان، کہ صرف اگر کمال ہے تو کمال مطلق پروردگار عالم ہے. تو جب اپنے معبود کو پہچانے گا تو دیکھے گا جمال بھی اس میں ہے، کمال بھی اس میں ہے، حسن بھی اس میں ہے. تو یہاں پہ جو بہترین ذکر ہے جو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں کرتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ، انہیں خدا تو منزہ، ہر عیب سے تو دور ہے. دنیا کا کوئی ایسا حسن نہیں ہے جس میں عیب نہ ہو، حسین ترین چیزوں میں بھی فنا ہے، فنا عیب ہے. دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو، نجاست کیا ہے؟ عیب ہے، بدبودار چیز عیب ہے. تو انسان پھر کیا کرے گا؟ ہر چیز کو عیب پائے گا. اب جب اللہ کی دربار میں بیٹھے گا، جب دعا کرے گا تو دعا یہ ہے، اے خدا یہ جو تجھ سے دعا کر رہا ہے یہ عیوب سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے جب آپ ہر معصوم کی دعا پڑھتے ہیں تو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ان الفقیر وانت الغنی، ہاں اے خدا ان المرزوق وانت الرازق، تو رازق ہے میں لینے والا ہوں، تو حسین ہے میں تجھ سے حسن کو لینے والا ہوں. تو جب خود کو عیوب میں پائے گا اور اللہ کی دربار میں مانگے گا، اس سے مانگ رہا ہے جو سبحان اللہ ہے، جو ہر عیب سے کیا ہے، منزہ ہے. اور جب انسان عیوب کو اپنے کی طرف نسبت نہیں دیتا تو انسان شیطان بن جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی، یہ نہیں کہا کہ میں گمراہ ہوا. جب اس نے یہ نسبت اللہ کی طرف دی کہ پروردگارہ تو نے مجھے گمراہ کیا، جب انسان اس منزل پہ آتا ہے تو انسان پھر شیطان بن جاتا ہے، پھر خود خود کو اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے. حضرت مریم کی والدہ کا قصہ ہے نا، کہ وہ بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھتی تھی، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ رب انی وضعتھا انثیٰ، کیونکہ اس زمانے میں بیٹی عیب سمجھی جاتی تھی، بیٹا بیٹے پہ فخر. اس نے یہ نہیں کہا کہ خدایا تو نے مجھے بیٹی دی ہے، کہ رب انی وضعتھا انثیٰ، کیونکہ وہ بیٹی کو عیب سمجھتی تھی. اس نے کہا اے خدا میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے وضع کیا ہے. تو ارکان تسبیح جو آپ کرتے ہیں نا، یہ خود تسبیح جو جناب سیدہ کی تسبیح ہو یا تیسری رکعت میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اے خدا تو ہر عیب سے دور ہے، اگر کوئی عیب ہے تو میرے وجود میں ہے. اور حضرت خضر کے قصے میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے کشتی کو سوراخ کیا، اور تو اس کشتی کا جو سوراخ ہے کیونکہ اس میں نقصان تھا تو اس کی نسبت اپنی طرف دیتے ہیں کہ میں نے سوراخ کیا، لیکن اس نے جب کسی کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنایا تھا تو اس کی نسبت پروردگار عالم کی طرف دیتے ہیں کہ وہ دیوار کس نے بنائی تھی؟ وہ میرے رب نے بنائی تھی. تو دیوار کا ارادہ جو ہے انہوں نے اراد ربک کہا، یہ تمہارے رب نے ارادہ کیا تھا، لیکن کشتی کا سوراخ انہوں نے اپنی طرف دیا. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو تمام تر عیوب کو کس کی طرف نسبت دے؟ اپنی طرف نسبت دے، اور تمام تر عیبوں کی دوری کو اور جو ذات ہر عیب سے دور ہے اس کی نسبت کس کی طرف دے؟ پروردگار عالم کی طرف نسبت دے. اس کے بعد ہم تحلیل کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، کیونکہ جب عیب ہیں میرے وجود میں اور عیبوں سے اگر دور ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور اس عیب دار بندے کو، اس نجس قطرے کو اگر کسی نے حسین صورت دی تو پروردگار عالم نے دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ الحمد، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سورہ حمد کی ابتدا ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین، ہم حمد پروردگار عالم کرتے ہیں. تو تمام تر زیبائی، تمام تر حسن، تمام تر بلندیاں پروردگار عالم کی طرف ہیں، اور جتنے بھی نقص اور عیب ہیں وہ ہماری طرف ہیں. تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ مقرن، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگارہ کہ میں تیرا بندے گنہگار ہوں. تو یہی چیز آپ دیکھتے ہیں اپنا دعائے کمیل میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جب تک یہ چیز نہ کرے. یہاں پہ ایک شبہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ معصومین نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، نہیں، یہ اظہار بندگی ہے کہ میں کائنات کے عیوب کو اپنی طرف نسبت دوں اور کائنات کی نیکیوں کو اللہ کی طرف نسبت دوں. اب جب بندہ اللہ کو منزہ سمجھتا ہے پھر حمد پروردگار عالم کرتا ہے، اب وادی توحید میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا بڑا فلسفہ ہے. دیکھیے قاعدہ جذب ہے نا، جاذبہ جیسے آپ کہتے ہیں. مثلا زمین سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہے، اگر اس میں جاذبہ ہوگا تو اس زمین میں آپ دانہ ڈالیں گے وہ دانہ درخت بن جائے گا. لیکن مثلا لکڑی ہے، مثلا ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے، مثلا پتھر ہے، اگر پتھر میں قوت جذب نہیں ہے، اگر یہ جذب نہیں کرے گا تو کبھی بھی وہ درخت نہیں بن سکتا. رسول خدا ان مسلمانوں کے درمیان تھے، لیکن کچھ منافق بنے، کچھ مومن بنے. کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی میسا میں تمار بنتا ہے، کیونکہ سلمان میں قوت جاذبہ تھا، اس نے مولا علی کے علم کو اپنے وجود میں جذب کیا. اب جذب کرنے کے لیے بھی انسان کے وجود میں صلاحیت ہونی چاہیے، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. قرآن نے کس انسان کو کامیاب کہا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا کیا کیا، تزکیہ کیا. تو بغیر تزکیے کے کچھ بھی آپ کو نہیں مل سکتا. جس طرح میں نے کہا نا، دنیا میں کئی ایسے عالم فقی ملیں گے لیکن آپ کیا دیکھیں گے، ان کے وجود میں قوے جاذبہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی مقام عرفان کو حاصل نہیں کر پاتے. تو پہلے اپنے اندر جاذبہ پیدا کریں. یہ جاذبہ کب ہوگا؟ جب میرے وجود کا کیا ہوگا، تزکیہ ہوگا. جب تک میرا تزکیہ نہیں ہے تو تب تک میرے وجود میں جاذبہ پیدا نہیں ہوگا. مثلا ایک گندم کا دانہ ہے، آپ اس دانے کو لوہے پہ رکھیں، لکڑی پہ رکھیں، کبھی بھی درخت نہیں بنے گا. لیکن وہی گندم کا دانہ مٹی میں ڈالتے ہیں، اور کون سی مٹی؟ جو سخت ہو نہیں، جو پتھر والی ہو نہیں، وہ مٹی نرم ہو، اس کے اندر ایبلٹی ہو. اس مٹی کو نرم کرنے کے لیے ہل چلایا جاتا ہے. جب وہ نرم ہو جاتی ہے، اب دانہ ڈالو، پانی ڈالو، معرفت پروردگار عالم کا، وہ ایک دانہ ہزار دانوں بدل جاتا ہے. بالکل انسان کا وجود بھی اسی طرح ہے. جب تک ہم اپنا تزکیہ نہیں کریں گے تو خود لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ کا جاذبہ، مطلب مجھے کون سی چیز اپنی طرف کھینچتی ہے؟ کہ اللہ کا نام مجھے کھینچتا ہے، کہ ذکر محمد اور آل محمد میرے اندر کھچاؤ پیدا کرتا ہے. اس لیے امام سے پوچھا کہ مولا فقار قبر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ تو امام نے کئی نشانیاں بتائیں. جو انسان سخنجینی کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچاتا ہے، جو انسان تکبر کرتا ہے، جو انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، جو انسان بد اخلاق ہے، مختلف چیزیں بتائیں. ایک چیز یہ بتائی، جو انسان اپنی نماز میں سست ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں نا کہ جو اپنی نماز کو خفیف سمجھتے ہیں وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں. یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا. کیا مطلب؟ اچھا، یہ نماز کو خفیف کیوں سمجھتا؟ کیونکہ اس کے لیے نماز میں جاذبہ نہیں ہے. کہ مولا خفیف کا مطلب کیا؟ کہا وہ ہر کام کو نماز سے اگر مقدم کرے، اپنی جاب کو نماز سے مقدم کرے، فلم کو، ڈرامے کو، گیم کو، اپنی کوئی سوشل میٹنگ کو، اپنے دوستوں کی میٹنگ کو، کسی جگہ پہ کھانا کھانے جا رہا، کہتا ہے پہلے یہ کر لوں تو بعد میں نماز پڑھوں گا، مطلب یہ نماز کو خفیف سمجھ رہا ہے. کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ کھانے میں زیادہ جاذبہ ہے، کھیل میں اس کے لیے جاذبہ زیادہ ہے، وہ چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. ایک گیم اس کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، ایک فلم، ایک ڈرامہ اس کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، نماز اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہی. اس کا مطلب اس نے اللہ کے وجود میں کمال نہیں پایا، یہ کمال کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے وجود میں وہ جاذبہ پیدا نہیں کیا. تو یہ جتنے بھی معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، یہ اسی جاذبے کو پیدا کرنے کے لیے. تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک جاذبہ پیدا ہوگا نہیں. جب تک معارف اہل بیت سے منسلک ہوں گے نہیں تو تب تک ہم آپ جس طرح معصوم نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ تقریباً ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو خود اس 51 رکعت نماز میں ایک بہت، آپ صرف میں کہتا ہوں 10 دن کے لیے 51 رکعت نماز پڑھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نماز آپ کے اندر جاذبیت کیسے پیدا کرتی ہے. تو یہ ایک انسان کہے کہ مولانا میں پانی کو میں ٹچ کر کے آیا ہوں لیکن میرا پورا وجود گیلا نہیں ہوا. بھائی ایک انگلی آپ پانی میں ڈالو گے تو انگلی گیلی ہوگی نا، پورا وجود کیسے گیلا ہوگا؟ جب تک آپ پورا شاور نہیں لوگے تب تک وجود نہیں دھلے گا. تو یہ 51 رکعت کا مطلب ہی جب تک کمپلیٹلی خود کو معرفت خدا میں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ پروردگار عالم تمہارے وجود میں مقام یقین کو پیدا کرے. تو یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان مسلسل اس عبادت میں جاتا ہے. مولا کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، اہل بیت کے لیے تو پڑھتے ہیں، امام سجاد اتنی دعائیں پڑھتے تھے جن کا لقب ہی سجاد بن گیا، ان اتنے سجدے کیے، کثرت سجدے کی وجہ سے سید الساجدین، زین العابدین، ایک امام کا باقر العلوم، ایک امام کا صادق لقب ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں، کیونکہ ہم واقعا عمل کے اعتبار سے بہت کم ہیں. بس آخری عرض کروں گا اور آپ کے سوالات کی طرف بڑھوں گا. دیکھیے، دنیا میں، پوری دنیا میں ایک قوم ہے، صرف ایک قوم ہے، میں گارنٹیڈ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری اقوام عالم میں ایک نیشن ایسی ہے جو شیعہ ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ لیکچرز کو اٹینڈ کرتی ہے. آپ مسیح کرسچنز کو دیکھ لیں، وہ ونس اے ویک اپنے چرچ میں جاتے ہیں، تھوڑے بہت اپنی یونیورسٹی کے لیکچرز انہوں نے اٹینڈ کر لیے. سنیوں کو آپ دیکھ لیں، وہ عید میلاد النبی ہو گیا، رمضان کے چند لیکچرز ہو گئے، ان کو اٹینڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایک شیعہ قوم ہے، دو مہینے محرم کے لیکچرز اٹینڈ کرتی ہے، رمضان کے لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، ایام فاطمیہ تقریباً ایک مہینے کے لیکچر، رجب میں، شعبان میں، ماہ ذیحجہ میں، شہادتیں، ولادتیں، شبائے قدر، کتنے لیکچرز آپ کے ہوتے ہیں. یعنی تقریباً 7 مہینے اس قوم میں صرف لیکچرز ہوتے ہیں. مطلب ایک ایسی قوم جس میں لیکچرز ہیں. اچھا، کچھ یونیورسٹیز ہیں جس میں کلاسز ہوتی ہیں، اٹینڈنس نہیں ہوتی، اٹینڈنس بھی ہیں. آپ کی مجالس میں ہزاروں کا مجمع بھی ہے، یعنی لیکچرز بھی ہیں، اٹینڈنس بھی ہیں. اچھا، وہ علوم، وہ سلیبس جو دیا جا رہا ہے وہ بہترین سلیبس ہے، یعنی اہل بیت کی تعلیمات سے بہتر کسی کی تعلیمات نہیں ہے. یہ معارف آپ کسی کو یہی دعائیں کسی کو بھی دیں, اتنے معارف اہل بیت نے بتائیں, کسی اور در سے آپ کو یہ معارف نہیں ملیں گے. بہترین لیکچرز, بہترین معارف, بہترین ٹیچرز. تو جس قوم کے سب سے زیادہ لیکچرز ہوں, سب سے زیادہ اٹینڈنس ہوں, سلیبس بہترین سلیبس ہو, پڑھانے والے بہترین پڑھانے والے ہوں, تو اس قوم کے شاگردوں کو تو دنیا میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے نا, آخرت میں بھی ٹاپ پہ ہونا چاہیے نا. لیکن مسئلہ کیا ہے, اس قوم میں وہ گرو نہیں ہے, ہم اتنی ٹاپ پہ نہیں جا پا رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی چیز ہے جس کی طرف بار بار معصومی نے اشارہ کیا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے مجھے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے, صرف وہ خسارے میں نہیں جس نے ایمان لایا, عمل صالح کیا. تو یہ معرف جتنے آپ لے رہے ہیں, اگر میں عمل نہ کروں, ایک 30 منٹس کی کوئی لیکچر سنوں اور اس میں یہ صرف بتایا جائے کہ ہمارے شیعوں کی نشانی 51 رکعت نماز پڑھتے اور میں 51 رکعت نہ پڑھوں, تو اس کا مطلب یہ 30 منٹس میرے کسی کام کے نہیں. یہ نہج البلاغہ میرے کسی کام کی نہیں, صحیفہ سجادیہ بھی میرے کسی کام کا نہیں, اگر میں اس صحیفہ سجادیہ پر عمل نہ کروں. تو فرمایا جو انسان اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا, قیامت میں سب سے زیادہ اسے سزا دی جائے گی, اور کڑی سے کڑی سزا اسے دی جائے گی جسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسے استاد دیے گئے, اتنے معارف دیے گئے اور معارف کو سنتا گیا لیکن ان معارف پہ عمل نہ کرتا رہا. تو دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں معارف اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ انہی دعاؤں کی تفاسیر پڑھیں, انہی دعاؤں کی معارف کو آپ سمجھیں اور ان کو قرآن کے ساتھ, یعنی خدا کرے کچھ ایسے لیکچر ہوں جس میں ہم قرآن کی آیت پڑھیں پھر اس کی تفسیر ہم کہاں سے ڈھونڈیں, معارف اہل بیت صلوات و سلام سے. مثلا اللہ نے کہا میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں جو مخلص ہوں, جو بندے خاشع. اب خاشع کسے کہتے ہیں یہ مجھے کیسے پتا چلے؟ ہم لغت میں جاتے ہیں خاشع کا یہ مطلب ہے, ہم مثالیں لاتے ہیں وہ عرفا خاشع تھے, لیکن خود خشوع کیا ہے یہی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں بتاتے ہیں, ان بندوں کی نشانیاں بتاتے ہیں. تو ان معارف کو اگر واقعا ہم متصل رہیں کہ مولا فرماتے اشیو لا تکون لنا شینا کہ ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا, تکون لنا زینا ہمارے لیے باعث زینت بننا, جس طرح جناب سلمان فارسی بنے, تو وہ جاذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, تب وہ کھچاؤ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, اور وہ کھچاؤ بغیر تزکیے کے بغیر تہذیب نفس کے ممکن نہیں ہے.
جزاک اللہ.
السلام علیکم مولانا.
علیکم السلام. جو سوال کر لیں, جو سوال کر رہے ہیں وہ بتا دیں کہاں سے بات کر رہے ہیں, کس شہر سے.
جی السلام علیکم مولانا یا علی علیہ السلام, میں پاکستان سے راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. کوشچن یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو کیا یہ صرف اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ حدیث ہے یا پھر اس میں سائنس اسٹڈیز بھی آئیں گی, مطلب بایو یا انجینئرنگ کے لیے کوئی اگر نکلتا ہے تو, یا یہ اسلامک کے لیے خاص ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ رجت سے کیا مراد ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف آئیں گے تو رجت ہوگی, اس سے کیا مراد ہے؟
جی یہ بہت اچھا سوال جو آپ نے کیا. دیکھیے کہ ہر چیز کا ایک مبدأ ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن رسول فرمائے اطلب العلم من المهد الى الله, علم حاصل کرو تاکہ قبر سے لے کر اپنا گہوارے سے لے کر قبر تک. اب علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے, اب سوال ہوتا ہے میں کون سا علم حاصل کروں, کوئی بایولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سے علوم, دنیا میں اتنے علوم ہیں. ہر وہ علم جس کا مقصد پروردگار عالم, یہ ضروری نہیں کہ مثلا میں علم دین پڑھ کے ہی اہل بیت تک پہنچوں. علم دین بھی معارف کو بڑھاتا ہے, لیکن خود علم دین جس طرح میں نے سورج کی آپ کو مثال دی, تو یہ خود یہ سورج کس طرح بنا, یہ خود خدا قرآن میں جب انسان کی پیدائش کی بات کرتا ہے تو یہ بھی ایک میڈیکل چیز ہے نا کہ نطفہ تھا, علقہ تھا, مضغہ تھا, پھر وجود بنا. تو انسان جب اس علم کو حاصل کرے اور اس علم کے حصول سے قرب پروردگار عالم حاصل ہو, معرفت پروردگار عالم حاصل ہو, وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کے خود کہہ اٹھے اللہ اکبر, واقعاً اس کائنات کا بنانے والا کتنا بڑا عالم تھا, واقعاً اس کائنات کا بنانے والا کہ سبحان اللہ کہہ اٹھے. تو ہر وہ علم جو آپ کو قرب پروردگار عالم دے, وہ علم علم نافع ہے, اور وہ ہر وہ علم جو آپ کو پروردگار عالم کے قرب سے دور کرے. مثلا ایک بندے نے علم حاصل کیا اور اس نے ایٹم بم بنا دیا, ایٹم بم بنا کے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لیں, مطلب اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا. تو اس میں بھی انسان کی ذات شریک ہے کہ مولا کا فرمان کہ علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے, اور کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے. تو پہلے تزکیہ ہے, انسان وہ تزکیہ حاصل کرے. سحر اور جادو بھی ایک علم ہے, لیکن اس علم کو حرام قرار دیا کیونکہ وہ انسانیت کو نقصان دیتا ہے اور اللہ سے انسان کو دور کرتا ہے. تو ہر وہ علم جس سے اللہ کی معرفت بڑھے, کائنات کے حقائق کو جتنا میں زیادہ جانوں گا اتنا اللہ کی قدرت مجھے زیادہ سمجھ آئے گی. باقی رہی بات عقیدہ رجعت کی, تو یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے. تو رجعت کا مطلب یہی ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہر وہ امام جس کو حکومت کرنے نہیں دی گئی تھی تو اپنی ولایت کاملہ کو اس کائنات میں نافذ کریں گے اور دنیا میں عدل الہی نافذ کریں گے. اس میں پھر بحث ہے کہ کافی ایسے اصحاب بھی ہیں جو واپس ان کو پلٹایا جائے.
السلام علیکم. آغا ہم لکھنؤ سے, لکھنؤ سے ہینا فاطمہ بول رہے ہیں. آغا میرا سوال, میرے دو سوال ہیں آغا. ایک, آپ نے عبادت اور اطاعت کے بارے میں بتایا کہ ہماری جو عبادت ہے وہی ہماری معرفت ہے. یعنی تو آغا ہم نے مطلب کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی سیر سلوک کی منزل طے کر رہا ہوتا ہے, عارف بن رہا ہوتا ہے, تو اپنے مستحب کو واجبات سمجھ کے کرتا ہے اور اپنے مکروہات کو حرام سمجھ کے چھوڑتا ہے. آغا جیسے آپ نے نافلہ کا ابھی پوچھا, تو ہم اپنا بتا رہے ہیں آغا کہ ہم مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء کی سیرت ہے کہ وہ چلتے پھرتے نافلہ نماز پڑھتے تھے, یعنی مستحب نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے بھی اس کو اپنی لائف میں یہ کنٹینیو کیا, لیکن ہمیں اصل میں یہ راستے میں لوگ ملنے لگے تو مطلب ان سے بات نہیں ہو پائی, تو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یار یہ تو ان کے اندر بہت غرور ہے کہ یہ بات بھی نہیں کرتی ہیں, لیکن جبکہ اصل وجہ کچھ اور تھی کہ ہم نماز کی حالت میں تھے, ہم نہیں بات کر سکتے تھے. تو آغا ایک تو ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں جبکہ اس کی وجہ سے لوگ یعنی غلط بات سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں. اور آغا اگر ہم جیسے رات میں عبادت کر رہے ہیں تو اس سے جس طرح سے ہمارے مولا عبادت کرتے تھے کہ ان کی اس طرح سے یعنی اعضاء جواری پہ اتنا زیادہ وہ آ جاتا تھا کہ اس کو تراشا جاتا تھا, تو ہمارے ڈارک سرکل آ جائیں یا ہمیں مطلب کچھ اس طرح سے پرابلم ہو, تو کیا ہم اس عبادت کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں جبکہ ہماری روحانیت اور زیادہ پروان کر رہی ہے. اور آگا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ ہی جیسے علماء سے سنا ہے کہ جناب سلمان, جناب میثم, یہ سب کوئی ایمان کے 9ویں درجے پہ, کوئی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے. تو آغا اس دور میں یعنی ہم غیبت امام میں ہیں, ہمارے سامنے امام تو ہے نہیں, ان کے سامنے امام تھے تو امام نے بتا دیا کہ سلمان و منی اہل البیت یا یہ ایمان کے 9ویں درجے پہ ہیں, یہ 10ویں درجے پہ. آغا اگر ہم ابھی ہم غیبت امام میں ہم خود دیکھنا چاہیں کہ ہم کون سے ایمان کے درجے پہ ہیں تو ہم کس طرح سے دیکھیں گے؟ جزاک اللہ.
جی دیکھیے, سیر و سلوک جو ہے نا, سیر و سلوک کے بارے میں کافی باتیں ہیں. یہ ایک الگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کیونکہ کافی لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اسی بات میں. مثلا مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے, مولا اپنی جوتیوں پہ مثلا 70 مولا نے ٹاکے لگائے تھے, اور یہی چیز جب امام حسن کی زندگی میں آتے ہیں تو امام حسن بہترین لباس پہنتے تھے, بہترین گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. یہی چھٹے امام کی زندگی میں آتے ہیں. تو خود سیر و سلوک, ایک تو اہل بیت کی رہبر معظم نے کتاب لکھی کہ 250 سالہ انسان, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کی پوری زندگی جو آپ پڑھیں گے تو سیر و سلوک کا تعلق انسان کی عقل سے اور عدالت سے بڑا ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. مولا جس زمانے میں رہتے تھے, مثلا وہ زمانہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا, اس زمانے میں بہترین لباس پہننا برا تھا کیونکہ کسی کے پاس لباس نہیں تھا. امام حسن جس زمانے میں رہتے تھے لوگوں کے حالات بہتر ہو چکے تھے, تو وہ جو لباس پہن رہے تھے وہ عوام ناس کا لباس تھا. امام جعفر صادق کا زمانہ بھی بالکل اسی طرح. خود دنیا کی جو بتائی جاتی ہے کہ مثلا جو دنیا ہے وہ بری ہے اور امام نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں, تو لوگ کہتے ہیں دنیا سے مجھے محبت نہیں کرنی, رغبت نہیں رکھنی, وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. حالانکہ خود دنیا خلق پر
آدھا معذرت ساتھ, جیسے ہمارے گھر والے ہی ہم سے کہتے ہیں تو مولا علی تو نمک اور روٹی کھاتے تھے, بیٹا اب تم بھی نمک اور روٹی کھاؤ. تو ہم نے ایک بار یہ کیا لیکن ہم سے نہیں کھائی گئی, یقیناً ہم سے نہیں, میرے حلق سے نیچے نہیں اتر پایا وہ.
جی 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 جی, میں پوری بات کر لوں تو اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا. تو وہی میں توازن بتا رہا ہوں کہ معصومین کی زندگی کو آپ سمجھیں. میں مختصر کر کے, کوئی بڑا سبجیکٹ ہے لیکن مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثلا چھٹے امام کے زمانے میں مولا بہترین لباس پہنتے تھے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں کس زمانے میں رہتا ہوں. مثلا میں اگر غریبوں میں رہتا ہوں, ایک غریب محلے میں رہتا ہوں, میں وہاں جا کے ایک بڑی گاڑی خریدتا ہوں, تو یہ اظہار تکبر ہے، میں ان کے دلوں میں حسرتوں کو پیدا کرنا، تو مجھے جیسا میرا معاشرہ ہے ویسا چلنا. لیکن اگر معاشرے میں سب لوگ گاڑی رکھتے ہیں تو گاڑی رکھنا کوئی عیب نہیں ہے، سب لوگوں کے پاس اچھا گھر ہے تو میں اچھے گھر میں رہوں کوئی عیب نہیں ہے. یہ جتنی نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی، اگر میں نعمتوں سے استفادہ نہیں کر رہا تو یہ کفران نعمت ہے. وہ گوشت ہو، وہ سبزی ہو، وہ اچھا لباس ہو، مجھے استعمال کرنا ہے، کبھی بھی اس نعمت کا کفران نعمت نہیں کرنا. خود دنیا کے مفاد، مولا نے دنیا کو تین طلاقیں دی، اس کا کیا مطلب ہے تین طلاق؟ فرماتے ہیں ایک ہے زمین، زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارض، زمین سے ہمیں نفرت نہیں کرنی، زمین سے ہر اگی ہوئی چیز سے مجھے نفرت نہیں کرنی، یہ نعمت ہے پروردگار عالم ہے. اب اسی زمین سے کچھ اگی ہوئی چیزوں کو خدا کہتا ہے نہ کھاؤ، مثلا یہی جو کھا سکتے ہیں لیکن اسی جو سے شراب بنتا ہے پینا منع ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں انار کا پانی پی سکتا ہوں، انگور وہ اگر شراب میں بدل جاتا ہے، جو اگر شراب میں بدل، اسے پینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. میں ہر گوشت کھا سکتا ہوں، کتا نہیں کھا سکتا، خنزیر نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان انسان کیوں منع، انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ انسان فکر کرتا ہے، حیوان فکر نہیں کرتا. اس فکر کی وجہ سے انسان انسان ہے. اور قرآن نے اتنی تنبیہ، اتنا ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو انسان فکر نہیں کرتا. کئی بار قرآن نے کہا کہ اولئک الانام بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ پاور نہیں تھا، اس نے نہیں سوچا. لیکن میں نے تجھے پاور دیا تھا، تم نے اس پاور کو یوز نہیں کیا. اب ہر وہ چیز جو میری فکر کو نقصان دے رہی ہے، کیونکہ شراب انسان کی فکر کو نقصان دیتی ہے، خنزیر کا گوشت انسان کی وجود کی فطرت کو پامال کرتا، غیرت ختم کر دیتا ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان کی فطرت الہی اور انسان کی فکر کو تباہ کرتی ہے، اسے کیا کیا گیا؟ حرام کیا گیا. اب اسی سیر و سلوک میں فکر کو لائیے. مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل بیت کی زندگی، تین چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے. اہل بیت نے کہا زاہد بنو. زاہد کا مطلب کیا؟ زہد کا مطلب کچھ لوگ سیر و سلوک میں کہتے ہیں، یعنی ترک دنیا، کھانا کھانا چھوڑ دو، گھومنا پھرنا چھوڑ دو، ادھر ادھر جانا چھوڑ دو، یہ زہد نہیں ہے. اہل بیت نے سختی سے اس سے منع کیا ہے. تارک کو دنیا نہ بنو، دنیا کو چھوڑو نہیں. روحبانیت اختیار نہ کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ اور اس دنیا کو لذتوں کو چھوڑ دو. نہیں، ہر لذت کو استعمال کرو جو لذت حلال ہے، ہر اس چیز سے دوری کرو جو حرام ہے. تین چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں ضرورت. اب تین چیزیں نوٹ کیجئے گا، آپ کے کام کی چیزیں. پہلی چیز جس کو کہا جاتا ہے ضرورت. ضرورت کا مطلب کیا؟ یعنی اگر وہ میری زندگی میں نہ ہو تو میں مر جاؤں. مثلا اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ تین دن انسان کھانا نہ کھائے، جسم پوسیدہ ہو جائے گا، انسان کمزور پڑ جائے گا. تو کھانے نہ کھانے سے کیا ہوگا؟ انسان کا جسم فاسد ہو جائے گا. تو کھانا کھانا واجب ہے. آپ نے روزہ رکھا، افطاری آپ پہ واجب ہے. اگر آپ افطاری نہیں کر رہے اور دوسرے روزے کو وداؤٹ افطاری ملا رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، واجب ہے. کیونکہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا جسم کو طاقت نہیں ملے گی، طاقت نہیں ملے گی تو اللہ کی راہ میں عبادت کیسے کروں گا، جہاد کیسے کروں گا؟ اگر میری کھال میں، میری شکل میں رونق نہیں ہوگی، خون نہیں جریان نہیں پڑے گا تو میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں کمزور پڑ جاؤں گا. تو ایک تو وہ چیز جس کو کہا جاتا ہے ضرورت، پانی نہ پیوں مر جاؤں گا، کھانا نہ کھاؤں مر جاؤں گا. لذت نکاح انسان کی ضرورت ہے، شادی کرنا انسان کی ضرورت ہے، اولاد انسان کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں نہ کروں، کئی آپ کو ایسے عرفا ملیں گے، صوفیا ملیں گے جو آپ نے دیکھا وہ شادیاں نہیں کرتے، یہ اپنی ضرورت سے دوری کر رہے ہیں، اس سے اہل بیت نے منع کیا. تو پہلی چیز یاد رکھیے جسے ہم کہتے ہیں ضرورت، اگر وہ چیز پوری کریں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر انسان کی باڈی کو ڈاکٹر نے کہا گوشت کی ضرورت ہے، گوشت کھائیں. یہ اللہ نے بنائے کیونکہ مجھے ہر حلال چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن تحد ضرورت. ضرورت لمیٹیشنز بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا. پہلی چیز، ہر وہ چیز جو میری ضرورت میں ہے اسے استعمال کرنا زہد کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے. اگر نہ کروں گا تو میں گناہ مبتلا ہو جاؤں. دوسری چیز ہے احتیاج، یعنی میری ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاج ہے. فار ایگزامپل، اگر میں اپنے گھر سے آفس تک میرا راستہ ہے 3 کلومیٹر، میں پیدل بھی جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر پیدل جاؤں گا تو میں مشقت میں پڑوں گا، زحمت میں پڑوں گا، بارش ہوتی ہے، راستے میں مختلف حادثات ہوتے ہیں، میں اپنی بیوی بچوں کو کیسے ہاسپٹل پیدل لے جاؤں. ہاں پیدل جا تو سکتا ہوں، میری ضرورت نہیں ہے، جا تو سکتا ہوں پیدل، لیکن میں مشقت میں پڑ جاؤں گا، اتنی مشقت کہ شاید میں بیمار پڑ جاؤں، میرے بچہ بیمار پڑ جائے. تو لہٰذا گاڑی جو ہے میرا احتیاج ہے، تو اس احتیاج کو پورا کرنا بھی زہد کے خلاف نہیں، تقوی کے خلاف نہیں. میں گھر میں، میری ایک چارپائی ہے، دو بندے بیڈ پہ سوتے ہیں، میں سنگل بیڈ لے کے گھر میں بیٹھا ہوں، بھائی میری تقوی ہے. بھائی اگر تم سنگل بیڈ، ایک بندہ ادھر گر جاتا ہے تو یہ احتیاج ہے کہ میرے پاس ڈبل فار ایگزامپل بیڈ ہو. میں گھر میں سردی لگتی ہے، سردی سے کانپ رہا ہوں، میں ہیٹر نہیں خریدا، ہیٹر میرا احتیاج ہے. ہاں بغیر ہیٹر کے میں جی لوں گا، ضرورت میری نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو میں مشقت میں پڑھوں گا. ہر وہ چیز جس کے نہ ہونے سے میں شدید مشقت میں پڑھتا ہوں اس کا رکھنا بھی زہد اور تقوی اور سیر سلوک کے خلاف نہیں. تیسری چیز بڑی اہم ہے, نہ میری ضرورت ہے نہ میرا احتیاج ہے, یہ جس کو ہم کہتے ہیں شوق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہوس ہے. یہ چیز اگر میں اپناتا ہوں تو میں زہد سے دور ہو جاؤں گا, میں سیر و سلوک سے نکل جاؤں گا, اہل بیت کی زندگی کے راستے سے دور ہو جاؤں گا. ضرورت کی چیزیں بھی کریں, احتیاط کی. تیسری چیز ہے ہوس. مثلا مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, احتیاج بھی نہیں ہے, میں اپنی دیوار پہ ایک ایسی پینٹنگ لگانا چاہتا ہوں جو میں نے 50,000 کی خریدی ہے صرف ہوس سے, کیونکہ مجھے پسند ہے. بعض خواتین کو پرس کی کلیکشنز پسند ہیں, 10 پرس ہوں میرے پاس, میری ضرورت نہیں ہے لیکن میری ہوس ہے میرے پاس ہو. بعض نوجوانوں کو زیادہ جوتے رکھنے کی عادت ہے, یہ شوز وہ شوز, 20 شوز کی کلیکشنز پڑی ہوئی ہے. بعض خواتین کی جولریز اتنی ہوتی ہے, یہ ہوس ہے. ایک جولری ہے, میں شادی میں جاتی ہوں پہننے کے لیے, صحیح ہے, لیکن زیادہ جولریز کی ہوس, کسی کو زیادہ موبائل کی ہوس, کسی کو زیادہ چیزیں رکھنے کی ہوس. گھر میں اتنی چیزیں ہماری ہیں جو ہوس سے بھری ہوئی ہیں, وہ زہد کے خلاف ہے, تقویٰ کے خلاف. میں نے سفرے پہ, میرا احتیاج ہے میں گوشت کی, مثلاً سفرے پہ ایک سبزی ہو, ایک تھوڑا سا گوشت ہو, یہ میرے باڈی کا احتیاج ہے. لیکن میں نے ایک لمبا سفرا لگایا ہوا ہے, 10 طعام میں نے رکھے ہوئے, یہ ہوس میں شمار ہو جاتا ہے. اگر وہی طعام میں کسی غریب کو دوں, اس کی بھوک کو بجھاؤں. میں بیٹی کی شادی سمپل کر سکتا ہوں, ضرورتوں کو پورا کر کے, احتیاط کو پورا کر کے, لیکن میں اس شادی پہ تقریباً 10-10 لاکھ لگا دیتا ہوں, جن پیسوں سے ہزاروں کی جو ہے شادیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین انسان کو پتہ نہیں دنیا سے دور نہیں, اگر پوری دنیا زہد پہ آ جائے دنیا میں کوئی بھوکھا نہ رہے. میں سفرے پہ اپنے احتیاج کی چیزیں رکھوں, اس سے جو حوض کی چیزیں ہیں وہ ہٹا کے. مثلاً احتیاج یہ ہے کہ تم سبزی کھاؤ, ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت کھاؤ, باڈی کو پورا پاؤ, لیکن میں ڈیلی گوشت کھائے جا رہا ہوں, کھائے جا رہا ہوں, میرا حوث ہے. اگر میں ان چیزوں کو, ان سفرے سے وہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچاؤں جن کو ضرورت ہے. تو اہل بیت نے یہ درس دیا ہے, باقی یہ توازن آپ کا کام ہے. آپ راستے میں چل رہے ہیں, کوئی آپ کو سلام کرے, سوال سلام کا جواب بھی واجب ہے, لوگوں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. اب میں وہاں پہ نوافل پڑھتا جا رہا ہوں اور کوئی سلام کر رہا, کسی سے بات نہیں کر رہا, تو یہ عقلانیت نہیں ہے. ان چیزوں کا توازن رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو مستحبات کو واجب سمجھتے تھے, کیا مطلب؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں مستحب کروں گا تو اللہ کا قرب ملے گا, اگر مکروہ کروں گا تو اللہ سے دور ہو جاؤں گا. تو حد الامکان جتنا میں کر سکتا ہوں کروں, لیکن اس کے درمیان حقوق اللہ, حقوق العباد, ان دونوں چیزوں کا آپس میں توازن رکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے. تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توازن برقرار رکھنے کی توفیق.
السلام علیکم. میرا نام تنور حسین ہے, میں سری نگر سے بول رہا ہوں. سری نگر
سے سوال کیجیے. رنویر یوسف,
میں سری نگر سے بول رہا ہوں. سری نگر کشمیر.
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں.
جی, آواز بریک
کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے, جیسا کہ ایک مہینے تک ہم کنٹینیو زیارت عاشورہ پڑھ رہے, دعائیں پڑھ رہے, نمازیں پڑھ رہے, پھر اس کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, نمازیں چھوڑتے, روزہ چھوڑتے ہیں یا زیارت عاشورہ, اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟
اچھا, دیکھیے, کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں, مولانا ہم دعا کرتے ہیں, دعا قبول. پہلی بات تو دعا اس لیے نہ کی جائے کہ میں, مجھے وہ چیز ملے. دعا کو عبادت سمجھ کے کریں, جو میں نے اس کے اوپر پورا آپ کو لیکچر دیا. دوسرا یہ کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی, میں یہ تلاش کروں کہ قبول کیوں نہیں ہو رہی. حجاب کون سی چیز ہے جو حجاب کی, وہ حجاب بنا ہوا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا میں رزق کے لیے دعا کر رہا ہوں, رزق نہیں بڑھ رہا. بھائی, آپ کو رزق میں ناکامی کیوں مل رہی ہے؟ جب تک آپ اپنی ویک پوائنٹس کو تلاش نہیں کریں گے کہ اگر میں ناکام ہوں تو کیوں ہوں, اور فلاں بندہ کامیاب ہے تو کیوں ہے. لیس الانسان الا ما سعی. ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کوشش بھی نہیں کر رہا, اور کہہ رہا اللہ مجھے رزق دے. رزق ایسے نہیں ملتا, یہ عالم عالم اسباب ہے. جو بھی کرنا ہے اس کے سبب کو تلاش کرنا ہے. تو جب تک وہ اسباب دور نہیں ہوں گے تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور رزق سے مراد صرف یہ مال نہیں ہے, صرف یہ اولاد نہیں ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں کہ رزق روحانی آپ کو ملتا ہے, کہ معصوم فرماتے ہیں کئی دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی, شاید اس کی تقدیر میں نہیں ہے, وہ آپ کی بہتری میں نہیں ہے. تو ہمیشہ خود اللہ کے لیے نگیٹیوٹی رکھنا, سوء ظن رکھنا, یہ سب سے بڑی وجہ ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی. ہمیشہ اللہ کی طرف حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, اور میری زندگی میں جو بدبختیاں ہیں, میری زندگی میں جو ناکامیاں ہیں, وہ میری وجہ سے ہیں. تو جب تک آپ اپنی ناکامی کو تلاش نہیں کریں گے, کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا اپنی ناکامیوں کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈتے، مولانا ماحول برا تھا، مولانا دوست برا مل گیا، مولانا پارٹنر برا تھا، مولانا فلاں بندہ دھوکہ دے کے چلا گیا، مولانا بیوی اچھی نہیں ملی، مولانا بیٹا اچھا نہیں ملا. تو جتنے ایکسکیوزز ہیں وہ معاشرے کی طرف پلٹا تھا، وہ انسان کبھی ترقی نہیں کرتا. توبہ کی جو پہلی منزل ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو مانے اور اسی دن سے کاغذ اٹھائیں، قلم اٹھائیں، اپنی ناکامیاں لکھیں. آپ میرے اندر نقص کیا ہیں، میرے اندر ناکامیاں کیا ہیں، میں بزنس میں کہاں پہ غلطیاں کرتا ہوں، میری کون سی بری عادتیں ہیں. ڈے بائی ڈے ان چیزوں کو بہتر کرتے جائیں تو آپ کی زندگی میں آٹومیٹیکلی ترقی بھی آتی جائے گی اور دعا آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گی. اور برکت سے مراد صرف برکت رزق نہیں ہے، اگر دعا کرنے سے قرب پروردگار عالم مل رہا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے.
جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ بتائیں کہاں سے.
جی السلام علیکم.
میں انڈیا سے دہلی سے بات کر رہا ہوں.
جی جی فرمائیں.
آغا میرا سوال تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے آپ کے بھی میں نے بہت ساری کلپ دیکھی ہے، تو یہ دعائیں سے ریلیٹڈ ہے، دعائیں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے لیے اگر ہم دعا کریں، جس طرح سے بہت ساری روایتیں میں دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہم اس طرح کس طرح سے دعا کریں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو؟ بہت سے عملیات بھی میں نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بٹ نہیں ہو پایا. تو کچھ وجوہات بتا دیں کہ کیوں نہیں ہو پائی، اگر ہاں ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے بنا پہ، اس کے تھوڑا سا آنسر مجھے بتا دیں.
دیکھیے اس میں ہم پھر وہی بات کریں گے کہ اس میں جب تک تزکیہ نہ ہو انسان کا، تزکیہ نفس ہم جیسے کہتے ہیں، اس طرح میں نے زہد کی آپ کو نشانیاں بتائیں کہ ضرورت، احتیاج اور حوث، اسی طرح انسان کے اندر مختلف طاقتیں ہیں، خیال ہے، عقل ہے، شہوت ہے، غضب ہے، غصہ ہے، پھر حقوق اللہ ہے، پھر حقوق العباد ہے. تو جب تک انسان خود کو پیوریفائی نہ کرے، اصل یہی دیکھیں آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ کا حضور کتنا ہوتا ہے، اس نماز میں جاذبہ ہے کہ نہیں ہے، یا یہی اکاون رکعت نماز کی مثال دے، یا 40 دن جب میں یہ اعمال کر رہا تھا تو کیا اس میں نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے، کوئی خطا نہیں کی تھی؟ یا اس خاتون نے کہا کہ مولانا حضرت سلمان کو پتا تھا، اہل بیت نے کہہ دیا منا اہل بیت، ہمیں کیسے پتا چلا؟ تو اس کا ایک سمپل سا، جیسے ایک خاتون تھیں ہمارے جاننے والی، وہ 40 دن تقریباً، یعنی مسبحات جسے کہتے ہیں، قرآن کی ہر وہ سورت جو سبح یا سبح سے شروع ہوتی ہے، اگر یہ انسان یہ کر کے دیکھیں، آپ ہر انسان پڑھے تو آپ کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں، آپ کو بڑی بڑی عظیم ہستیاں. اس خاتون نے کہا میں نے جناب سیدہ کو بھی دیکھا، میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بھی دیکھا، مجھے امہ کی زیارت بھی ہوئی صرف اسی مسبحات سے. اس کے وجود میں جو میں نے ایک چیز دیکھی، اس کے اندر حرص تھا. اس طرح انسان کو، میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں، آپ کو یہ کہا جائے کہ صبح آپ ہمارے گھر پہ آ جائیں اور آپ کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، یا یہ کہا جائے آپ نے $1,000 کی جہاز کی ٹکٹ خریدی اور صبح 6 بجے آپ کی فلائٹ اڑنے والی ہے، کتنے لوگ آپ میں سے ہیں جو 3 گھنٹہ پہلے اس جگہ پہ نہیں پہنچیں گے؟ کیونکہ میں نے $1,000 خرچ کیے ہیں، مجھے ایئرپورٹ میں 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتا ہوں، 5 لاکھ کا میرا انعام نکلے، پرائز بانڈ نکلے، میں اس ڈیٹ سے 2 دن پہلے وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہا جاتا ہے صبح کی نماز میری آنکھ ہی نہیں کھلتی. جب تک اس چیز میں میرے لیے کشش، کیوں کشش پیدا نہیں ہو رہی؟ کیونکہ مجھے اس میں جاذبیت میرے لیے نہیں ہے. جاذبیت کیوں نہیں؟ کیونکہ معرفت نہیں. معرفت کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اہل بیت کے کلام سے دور ہوں، ہماری مجلسوں میں صرف وہوا لان و تان ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ معارف اہل بیت جن سے میں دور ہوں، جب مجھے اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہوگا، تو اس خاتون کے اندر میں نے حرص دیکھا. معصوم فرماتے ہیں جس طرح دنیا دار دنیا کے لیے حریص ہوتا ہے، ہمارے چاہنے والے آخرت کے لیے حریص ہوتے ہیں. جب تک یہ حرص کی صفت میرے اندر پیدا نہ ہو جائے، میں جتنا بھی کروں کم سمجھوں، اور واقعی اگر من اخلص اللہ 40 نہیں ہے، 40 دن کوئی خدا کے لیے، خداوند عالم کے لیے خود کو خالص کرے، پہلی نشانی یہ ہے کہ نماز میں سکون ملے گا، دوسری نشانی آپ کو اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے. تو تزکیے سے شروع کریں اور اعمال کو انجام دیں تو انشاءاللہ یقیناً امام زمانہ کی زیارت اور معصومین کی زیارت ہمیں ہو سکتی ہے.
السلام علیکم.
السلام
علیکم. میں مادر سامت عباس سحر انجم بول رہی ہوں دبئی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم آئمہ علیہ السلام کی دعائیں پڑھتے ہیں، ان کے ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں، تو جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں نماز میں، تو ہمیں آنیسٹلی وہ الفاظ نہیں ملتے دعاؤں کے جو ہم دل میں تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم وہ الفاظوں سے ہم اپنے جو ہے دعا کر سکیں ہم, اور وہ الفاظ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری دعا میں ایسی لذت پیدا ہو کہ ہم اس طریقے سے جس طریقے سے ان کی دعائیں ہیں اور ان کا جو طریقے ہیں تو ہم اس مقام پر جو ہے کوشش بھی کریں تو ہم نہیں پہنچ پاتے. ہم ایسا کیا کریں کہ ہم جو ہے ویسی دعائیں کر پائیں یا کوشش کر پائیں, تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری دعا میں وہ لذت پیدا ہو. تو میرا یہ سوال ہے.
دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایسے الفاظ کیوں, کیونکہ ان کا وجود اللہ کی محبت سے لبریز تھا. میں عام سی مثال دیتا ہوں, ایک انسان ایک خاتون کا عاشق بن جاتا ہے, کتنی شاعری کرتا ہے وہ اس کے بارے میں, اس کے بالوں سے لے کے اس کی آنکھوں سے لے کے اس کے ہونٹوں سے ہر چیز کی وہ تبیین کرنے لگتا ہے, کیونکہ وہ اس کو اس کے وجود میں کمال نظر آ رہا ہے. تو الفاظ خود بخود, کیونکہ جب شوق عشق اور محبت ہوتا ہے تو الفاظ خود بخود اس کے وجود سے کیا ہوتے ہیں, نکلنے لگتے ہیں. وہ صرف اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. ہاں, تو یہی محبت اہل بیت کے وجود میں اللہ کے لیے تھی, تو وہ الفاظ ان کے وجود سے نکلتے گئے. اگر یہی محبت میرے دل میں بھی ہوگی, اچھا خدا یہ کبھی نہیں کہتا کہ بڑے بڑے الفاظ لے کر آؤ. بندہ ہے, حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا, کہ وہ اے خدا اللہ آتا میں اپنی بھینس کا دودھ, وہ اس محبت کو اللہ سے محبت معرفت اتنی نہیں تھی لیکن محبت خدا کی ضرورت تھی. تو پہلے اس محبت کو پیدا کرے. اب اسباب محبت کیا ہیں, محبت کیسے پیدا ہوگی, اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی, قرآن سے تمسک, اہل بیت سے تمسک. تمسک کیسے ہوگا, جب آپ ان کے معارف پڑھیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شرح دعائے سیف سجادیہ پڑھیے, کتنے لوگ ہیں جو معصومین کے کلام کی شروح پڑھتے ہیں. ایک تو یہ عام جو آپ ترجمہ پڑھتے ہیں, اس کی شرح میں چلے جائیں. مثلا خشوع کیا ہے, مثلا خضوع کیا ہے, مثلا زہد کیا ہے, مثلا حقیقت نماز کیا ہے, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون الا يعبدون کیا ہے, خود عبادت کیا ہے, قرب پروردگار عالم کیا ہے. جب ان چیزوں کو نہیں پڑھیں, دیکھیے ہر انسان مرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ دنیا کو جان چکا ہے, آخرت کو نہیں جانتا. جب یہاں سے وہاں جانے کی بات ہوتی ڈرنے لگتا ہے. اور اہل بیت فرماتے شوقاً لرؤیته, مولا کے سر پہ ضربت لگتی, شوق تھا کہ اللہ کی زیارت ہو, ملاقات پروردگار عالم کے لیے ترستے تھے, کیونکہ ان کو وہاں کے معارف کا پتہ ہے. تو جتنا جس چیز کو اسٹڈی کرتے جائیں گے, کھنگالتے جائیں گے, اتنا اس چیز کی معرفت بڑھتی جائے گی. تو اللہ کی معرفت جتنا اپنے اندر بڑھائیں, پھر خلوص کے ساتھ چند ہی لفظوں سے خدا کو بھی پکاریں گے, کیونکہ ان لفظوں میں محبت ہوگی تو پھر انسان کو لذت بھی ملے گی.
السلام علیکم آغا صاحب.
جی السلام علیکم
آغا صاحب. میرا کوسچن جو ہے وہ آج کل کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ہے کہ دیکھیں جو
سورہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں, کس سٹی سے؟
اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں میں, پاکستان اسلام آباد سے. آغا صاحب جو ایجوکیشن سسٹم ہے بچوں کا, میری چھوٹی سی بیٹی ہیں, اب جو اسکولس جو ہیں بلو ایوریج ہیں ان میں تو ماحول ہی بہت خراب ہے چھوٹے بچوں کے لیے بھی. لیکن اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے احتیاط کی بات کی اور ضرورتوں کی بات کی, میں اس بات سے کہ فار ایگزامپل اب یہ جو تھوڑا سا ہائی جنٹری کا بیٹر اسکول ہے اس کی فیسز بھی بہت زیادہ ہیں اور افورڈنگ ان کی بھی ڈیفینیٹلی مشکل ہے, لیکن بیسس کی تعلیم بھی ہم بچوں کو اچھے اسکول میں افورڈ, مطلب یہ چیز اب کس میں آ جا رہی ہے, مطلب کیا یہ چیز احتیاط میں آ رہی ہے یا پھر کیونکہ ہم اگر اسکول ہم بلو ایوریج چوز کرتے ہیں بچوں کے لیے تو بیسکس تو اس کو تعلیم میں مل جائیں گے لیکن اچھا ماحول اور اچھے جو فرینڈز ہوں گے وہ نہیں ملیں گے. تو مطلب ایک ڈیفینیٹلی بچہ اپنے کو فیلو سے زیادہ سیکھتا ہے ایڈیکیٹس وغیرہ ہر چیز. تو اب مطلب اگر ہم تھوڑے سے مڈل لیول کے اسکول میں کراتے ہیں تو اس کی اچھی خاصی فیچرز ہیں, تو اس پہ تھوڑی روشن ڈالیے گا کہ اس میں ابھی ہم کرنٹلی کیسے اس کو کوپ کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی امام زمانہ کی امت ہونے کے ناطے ہم پہ بھی یہ چیز آتی ہے کہ ہم دوسرے علوم میں بھی آگے بڑھیں, اپنے بچوں کو وہ بھی علوم اچھے طریقے سے سکھائیں. تو وہ ہم خود تو گھر میں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مطلب نہیں ہم لوگ ہر چیز کو ایسے بیلنس کر پائیں گے گھر میں, بچوں کو ہوم اسکولنگ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا.
جی دیکھیے ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے تو وہ ایک اس میں بڑی ڈفرنٹ رائے ہیں. تو کئی ایسے بچے ہیں جو بہت اچھے اسکولز میں پڑھتے ہیں اور کئی ایسے بچے ہیں آپ دیکھتے ہیں بالکل سرکاری اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں لیکن وہ زیادہ کامیاب بھی ہوتے ہیں, اور کئی ایسے بچے جو بہترین اسکولز میں انگلش آکسفورڈ لیول پہ لیول اویلیبل کرتے ہیں لیکن وہ ناکام رہتے ہیں. تو جو تعلیم کا تعلق ہے وہ ایک آپ بچے کو ماحول کیا دیتے ہیں, دوسرا اس کو ٹیچرز کیسے دیتے ہیں, خود اس بچے کی رغبت اس درس کی طرف کتنی ہے. تو یہ نہیں کہ برے ماحول میں, مثلا حضرت آسیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, کتنا برا ماحول تھا لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا. تو اصل ہے آپ خود اپنے بچے کی تربیت کیا کر رہی ہیں. ہم سارے بچے کو اسکول کے حوالے نہ کر دیں, بچہ ایک نارمل اسکول میں ہی پڑھے, بکس وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے, لیکن اگر آپ اس کے لیے پوری دنیا میں, امریکہ میں ہوم اسکولنگ چل رہی ہے, وہ سستا بھی ہے اور بچے گھر میں بہت اچھا پڑھ بھی پا رہے ہیں, تو اصل ہے کہ بچے پہ ہم فوکس کتنا کر رہے ہیں اس کی پڑھائی پہ. اور میرے خیال میں ایک نارمل اسکول میں اگر آپ ڈال رہے ہیں, اگر آپ افورڈ نہیں بھی کر پا رہے اور ساری فیسیں آپ کی اسکول میں جا رہی ہیں اور آپ زندگی کے دوسرے احتیاجات سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو اس سے بہتر یہ بچے کو ایک نارمل اسکول میں ڈالیں اور اس کے بعد اگر اس کے آپ ٹیوشن پہ کوئی اچھا سا ٹیچر رکھتے ہیں, آن لائن ٹیچرز اویلیبل ہیں, اس پہ لمبی بحث ہے, اگر آپ وہ بچے پہ اس طریقے سے فوکس کریں تو بچہ بہت کامیاب ہو کے زندگی میں نکل بھی سکتا ہے. اور خود اس کو اسٹڈی کا شوق ڈالیں, اس علم کی اہمیت اسے بتائیں اور یہ بتائیں کہ تم شیعہ علی ابن ابی طالب ہو, تمہیں ہر شعبے میں آگے ہونا ہے, وہ ڈاکٹر ہو, وہ فزکس ہو, وہ میتھامیٹک ہو, تمہیں ہر چیز پہ ٹاپ پہ آنا ہے, کیونکہ تم علی کے ماننے والے, تمہارا امام بھی ٹاپ پہ تھا. تو جتنا اس بچے کو موٹیویٹ کریں گے میرے خیال میں وہ بچہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے, بہ نسبت یہ کہ اس کے میں اس کو ایک بڑے اچھے اسکول میں ڈالوں ایک بچہ ڈل کا ڈل رہے. لیکن یہ بات رہی, اگر آپ کو پتا ہے کسی اسکول میں ماحول بہت خراب, فار ایگزامپل دوست گندے ہیں, تربیت لوگوں کی گندی ہے, تو وہاں تو بچے کو قطعاً نہیں ڈالنا چاہیے. پہلی چیز جو مرنے کے بعد بھی سوال خدا کرے گا کہ وہ ہمارے دوستوں کا سوال کرے گا کہ تم نے کن سے دوستیاں کی تھیں, تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بچے کا ماحول کیسا ہے. بہت پوش اسکولز ہوتے ہیں, مکس گیدرنگ ہوتی ہے, ڈانس کلاسز ہوتی ہیں, میوزک کلاسز ہوتی ہیں, بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, ان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب اس ماحول میں جاتا ہے اس سے اس کی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے, بری چیزیں اس کو بری نہیں لگتی. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے, اور معاشرہ اگر ہوم اسکولنگ کی طرف جائے, ٹیوشنس کی طرف جائے, تو میرے خیال میں اپنے بچوں کی ہم زیادہ بہتر تربیت کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم. ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تزکیہ نفس تو بہت ضروری ہے معرفت کے لیے, لیکن تزکیہ نفس بھی اپنے اندر بہت ہی دقت طلب ہے, جس میں بہت گائیڈنس کی ضرورت میرے خیال سے ہے, کیونکہ ہم لوگ سب اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پاتے کتنے سوسائٹی اور پیرنٹس کے افیکٹ اور ہماری اپنے جو ڈیسیشنز بچپن میں لیے ہوئے ہیں وہ سب نفس میں جو جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سمجھنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے. اور ابھی آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں استاد ایسے نہیں ملتے ہیں, تو ہم لوگوں کو کس طریقے سے اپنے تزکیہ نفس کے لیے پروسیڈ کرنا چاہیے؟
دیکھیے, سب سے پہلا جو جملہ آپ نے کہا نا, مولانا بہت مشکل ہے اور یہ کرنا مشکل ہے, تو آپ کبھی نہیں کر پائیں گے. جب آپ نے یہ ٹھان لی کہ ایک چیز مشکل ہے تو وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہی ہے. لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, ایک اسپورٹ مین اتنی محنت کر کے کرکٹر بنتا ہے, اپنا کتنے آپ کے بچے 10-10 گھنٹے گیم کھیلتے ہیں کسی ٹارگیٹ کو, کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے. تو تزکیہ نفس قطعاً مشکل نہیں ہے. بہت موٹی چیزیں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم آخرت کو کیسے بچائیں, امام نے فرمایا حرام سے بچو, واجب کو انجام دو, اور جتنا ہو سکے اخلاقیات کو اپنے اندر بڑھاؤ. کم از کم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں حرام کیا ہے. اگر دس غیب کی کتاب پڑھ لیں, گناہ کبیرہ, اسلام میں واجب کیا ہے وہ پڑھ لیں, نماز آپ انجام دیں, خمس آپ دیں, زکوٰۃ آپ دیں, حج اپنا انجام دیں, یہ واجبات میں آ جاتی ہیں کافی چیزیں. حرام چیزوں سے بچیں, وہ لقمے حرام ہے, وہ غیبت ہے, وہ حسد ہے, وہ زنا ہے, وہ شراب خاری ہے, یہ ساری چیز ہر انسان کو پتا ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. جب ہم ول ہی نہیں ہوگی کام کی تو وہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے حرام سے بچیں اور حلال.
اخلاقیات, سوری آپ کی بات سر, اگر اس میں اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے کہ ہماری ہم بائی روڈ کر رہے ہیں, کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کہ ہم ریاکاری میں کر رہے ہیں, تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ جو ہے وہ کون پوائنٹ آؤٹ کرے گا اگر ہم خود اپنے اگر سمجھ کر کے نہیں کر پا رہے ہیں؟
آپ پوائنٹ آؤٹ آپ خود کریں گے, آپ کا سب سے بڑا مربی آپ خود ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. میں نہیں بتا سکتا کہ میں عمل کے آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آپ خود خود بتا سکتے ہیں کہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو سب سے بڑا مانیٹر میں اپنے نفس کے لیے خود ہو سکتا ہوں. اس کی سمپل اہل بیت نے ٹریننگ بتائی ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ 24 آورز میں جو کچھ کیا, رات کو بیٹھ جائیں ہاف این آور, دیکھیں کہ آج میں نے اللہ کا کون سا حق ضائع کیا, اللہ کے بندوں کا کون سا حق ضائع کیا, وہ ڈائری پہ لکھیں. لکھنے کے بعد نیکسٹ ڈے کوشش کریں وہ نہ کریں. معصوم فرماتے ہیں 40 ڈیز میں آپ کی پوری ڈائری میں پتہ چل جائے گا آپ کے اندر عیب کیا ہے, آپ کے اندر اچھائی کیا. شہوت میرے اوپر غالب ہے, غصہ میرے اوپر غالب ہے, زبان میرے اوپر غالب ہے. ہم کرتے نہیں ہیں, ڈیلی بیسس پہ اگر محاسبہ ہو تو اس کے بعد مراقبہ آ جاتا ہے. پہلے میں ڈائری پہ لکھوں تو صحیح میرے اندر عیب کیا ہے, المؤمن مرأت المؤمن, کیا میں نے آج تک کسی کو اپنا آئینہ بنایا ہے؟ بیوی شوہر کو بنائے, شوہر بیوی کو بنائے, بیٹا باپ کو بنائے, ماں بیٹے کو بنائے, ماں بیٹی کو بنائے, بیٹی ماں کو بنائے. ہمارے زندگی میں کوئی آئینہ ہی نہیں ہے. ہے کوئی ایسا انسان ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہمارے اندر یہاں کالک لگی ہو تو میں آئینے سے لڑنا شروع ہو جاؤں؟ آج کوئی آ کر مجھے بولتا ہے کہ آپ غصہ بہت کرتی ہیں تو میں لڑ پڑتا ہوں, کوئی آ کے مجھے بولتا ہے صاحب آپ کنجوس بہت ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو مطلب میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کسی کو اپنا آئینہ. تو جب تک ہم بیٹھ کے لکھیں گے نہیں تب تک ترقی نہیں ہوگی. اسی طرح تعلیم میں ٹیچر اگر اس بچے کو بولے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے بیٹا جا کے پریکٹس کرو, پریکٹس نہیں کرے گا زندگی بھر ہینڈ رائٹنگ نہیں بنے. انگلش میں آپ ویک ہو جا کے یہ ڈیلی بیسس پہ آپ 10 ورڈز جا کے یاد کرو آپ کی ویکیبلری مضبوط ہو, نہیں کرے گا بچہ کبھی انگلش سیکھ نہیں پائے گا. تو تعلیم اور تعلم جب تک میں سیکھوں گا نہیں, اپنی امپرومنٹ نہیں کروں گا تو کبھی نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ شارٹ کٹس کا عادی ہو چکا ہے, وہ بس چاہتا ہے کہ ایک دعا مل جائے اور اس جادو سے میں پتہ نہیں ایک دن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں. نہیں ہوگا. لیس الانسان الا ما سعی. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمیں فلاح بہبود نہیں ملے گی. میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں آغا, کیونکہ یہاں نماز کا ٹائم ہے, تو ان 10 منٹ میں جتنے سوال آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں. جی جو سوال کر لو وہ بتائے, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کس سٹی سے بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم قبلہ, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, علی عابد میرا نام ہے.
جی جی سلام.
اچھا قبلہ, یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آج کل ویکسینیشن کے متعلق, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے احتیاط کے متعلق بات کی, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح اب ہم اگر ویکسینیشن لگوانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ارد گرد جو احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کا فرمان ہے کہ اگر جب تک آپ کو بیماری گھیر نہ لے تب تک آپ اس کا علاج نہ کروائیں. تو اس کے متعلق ایک طرف یہ بھی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو اس کے متعلق ذرا پوچھنا تھا کہ آپ کے متعلق اور ہمارے مجتہدین کے متعلق کیا اس کے متعلق احکام ہے؟
دیکھیے ویکسینیشن کا جو سبجیکٹ ہے وہ میڈیکل لائن سے مربوط ہے, ٹھیک ہے نا. مراجع بھی فتویٰ اسی میں دیتے ہیں جن میں ان کے علم کا تبحر ہو, ماہر ہوں. اب اس پہ آپ کو خود پرسنلی ریسرچ کرنی ہے کہ ویکسینیشن کیا میرے لیے مفید ہے یا میرے لیے نقصان دہ. تو اس میں ڈفرنٹ تھیوریز ہیں, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ 50-60 سال گزر گئے آج تک کینسر کی ویکسین نہیں نکلی, اور خود ٹی بی کی ویکسین اتنے سال کے بعد نکلی, یہ 1.5 سال میں انہوں نے ویکسین بھی نکال دیے. تو بڑی جلدی میں ایک ویکسینیشن نکالی گئی ہے, اور اس میں بھی کافی کانفلکٹ ہے کہ کون سی ویکسین صحیح ہے کون سی ویکسین صحیح نہیں ہے. اس کے سائڈ افیکٹس آپ دیکھتے ہیں, انگلینڈ میں ویکسین کے آئے, اسکن پرابلمس آئے, خود آسٹریلیا میں لوگوں کو HIV ہو گئی. یا تو میرے خیال میں اگر میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی احتیاط کریں اور ویکسینیں لگائیں, اس کو اور مزید ٹائم دیں تاکہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کی کم از کم 6 مہینے 8 مہینے دیکھا جائے کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا تھے. انڈیا میں اکثر لوگ اس کے لیے مرے کیونکہ وہاں پہ تقریباً 7-8 لوگوں کو, یعنی مور دین 1 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگی تھی, اور اس کے سائڈ افیکٹس میں پھر اتنے لوگ مر گئے. تو ابھی یہ ٹیسٹ کے مرحلے میں ہے, تو میرے خیال میں ابھی احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. اور سرکاری, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سرکاری ملازم ہیں تو لگانا بہت ضروری ہے, اس کے دوسرے راستے بھی ہیں سرٹیفکیٹ لینے کے. تو جان بچانا کیونکہ انسان پر واجب ہے, اور کوئی ایسا رسک نہ لیا جائے اپنی جان کے لیے, تو میرے خیال میں اب تک بیمار نہیں ہے. اور اس میں ہم نے طب اہل بیت کے بھی کافی نسخے بتائے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان میں اس محرم سے ہم کمپلیٹلی طب اہل بیت کا ایک سینٹر پورا کھولنے بھی والے ہیں. تو کوشش کی جائے انسان کی جانوں کو بچایا جائے, اور یہ میرے خیال میں احتیاط کریں ابھی 6-7-8 مہینے تو بہت زیادہ بہتر ہے.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم
جی, میں پاکستان لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے
جی فرمائیے.
اگر میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا ہم دعا کے ذریعے امام زمانہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ جو ہم توسل کرتے ہیں وہ صرف انتہائی مشکل ترین حالت میں کرنا چاہیے کیا کبھی بھی کر سکتے ہیں؟
یہ آپ کہاں سے بات کریے مانو؟ اگر جواب دیجیے شرمیٹ ہو گئے. جی پھر وہی بات ہے کہ معرفت دعا سے صرف نہیں ہوتی. معرفت سمجھیں کہ معرفت کیا ہے, خود معرفت. ایک مرتبہ میں پوچھتا ہوں آپ کون ہیں, آپ بتاتی ہیں میں مثلا اسلام آباد سے بات کری, میرا نام یہ ہے, میری ایج اتنی ہے, میری جاب یہ ہے, یہ میری ایجوکیشن ہے. یہ معرفت نہیں ہے، یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے. آج اکثر لوگ اہل بیت کے انٹروڈکشن کو جانتے ہیں، کن کے بیٹے تھے، کتنے امام ہیں، کہاں پیدا ہوئے، اتنے سال غیبت صغرا کے، اتنے سال غیبت کبرا کی، یہ انٹروڈکشن ہے، یہ انفارمیشن ہے، معرفت نہیں. معرفت ایک اور چیز ہے. میں جب آپ سے پوچھوں آپ کیا ہیں، یہ آپ کی معرفت ہے. آپ کے وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ کی معرفت ہے. تو جب تک وہ معرفت آپ حاصل نہیں کرتے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، جو زیارت جامع کبیرہ میں ہے یا کلام معصوم میں ہے، تو تب تک آپ کو معرفت نہیں آئے گی. تو جتنا تمسک اہل بیت سے ہوگا، اتنی معرفت اہل بیت آپ کے اندر آ سکتی.
السلام علیکم.
جی
السلام علیکم. فیصل آباد سے.
جی جی فرمائیے.
تھوڑا سا بریفلی ایسے بتا دیں قضاء و قدر کے بارے میں، کیونکہ اس کا بھی تعلق دعا سے ہے. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، کوشش اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نتائج تک نہیں پہنچتے. اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے ہی مطلب وہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، جو نہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے؟
دیکھیے، میرے خیال میں ایک دن قضاء و قدر کے سبجیکٹ پہ ایک پورا سیشن ہو تاکہ وہ انسان کو سمجھ آئے. قضاء و قدر، معصوم فرمات الامر بین الامرین. کچھ لوگ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انسان مختار ہے. لیکن آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، ارادہ آپ کرتے ہیں، اور اس ارادے کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کی ملتی ہیں وہ آپ کا حصول ہے. اب اس میں آپ کی کوشش بھی ہے، آپ کی دعا بھی ہے، برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے جو لکھ لیا ہے وہی ہے. نہیں، اللہ نے ہمارا ارادہ لکھا ہے. اب میں اپنے ارادے سے جو کچھ کرتا ہوں وہ لکھا جائے گا. میں آج گناہ کا ارادہ کروں، گناہ لکھا جائے گا. میں آج ثواب کا ارادہ کروں، ثواب لکھا جائے گا. لیکن ہاں، کچھ چیزیں ہیں جو جن کا شامل قدر سے مثلا ہوتا ہے. مثلا آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کا رنگ کیا ہوگا، آپ کے والد کون ہوں گے، آپ کس نسل سے، کس قوم سے ہوں گے، ان چیزوں کو میں بدل نہیں سکتا. لیکن پیدا ہونے کے بعد میں اپنے اختیار، اپنے ارادے سے جو چیزیں کرتا ہوں ان کو میں بدل سکتا ہوں. اور خود حصول دنیا، آپ یہ دیکھیں نا کہ میں جو مانگ رہا ہوں اس کی معرفت مجھے نہیں ہے. جو اللہ مجھے نہیں دے رہا، میں اس پہ اگر راضی نہیں ہوں تو کیوں راضی نہیں ہوں؟ کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں ہے. آخری عبادت کی منزل رضا رضا ہے، کہ جو اللہ کی رضا پہ میں نے سب کچھ کر لیا، میں نے کوشش کر لی، میں نے محنت کر لی، اب بھی کوئی چیز مجھے نہیں مل رہی، تو میں اللہ پہ یہاں پر ہے کہ خدا کی رضا پہ بندہ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے کہ یقیناً اس میں میری بہتری ہے. اور اللہ مومنوں کی بہتری ہی چاہتا ہے اور بہتری میں ان مومنوں کو رکھتا ہے. تو ایک لمبا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ وقت کبھی ملا تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے.
السلام علیکم.
کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے، تھوڑے سے آپ کے پاس منٹس رہ گئے، تو ایک مختصر سوال مجھے بس آپ سے کرنا تھا کہ کئی دفعہ ہمارا دل بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے کسی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف، جیسے دعائے کمیل ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس کو فوراً کھول کے بھی پڑھ لیں تو شاید ہمارے دل کو کوئی سکون ملے گا. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہماری جو لینگویج ہے وہ تو اردو ہے، اور عربی میں اگر ہم پڑھنے شروع کرتے ہیں تو وہ والی کیفیت نہیں رہتی جو ہم جس کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو صرف اردو پڑھ لیں اور اس کی عربی کو نہ نظروں سے گزاریں؟ کیونکہ ہمیں جو کچھ چاہیے، جو ہم سننا پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں سے، اللہ سے جو ہم ایک مناجات کر رہے ہیں امام کی زبان میں، وہ اردو میں ہی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح پڑھنا؟
جی کوئی بھی دعا، ایون نوافل، نماز کی جو نوافل ہیں، دعائے قنوت میں بھی آپ اردو میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں. لیکن اس میں بتاتے ہیں کہ یا اللہ حرف ندا سے شروع ہو، یا اللہ ہو، الہی ہو، مولائی ہو، ربنا ہو، ربی ہو، اے خدا ہو، اے الہ ہو، ان الفاظ سے آپ شروع کر کے کوئی اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اور خود دعا کرنا، کہ وہاں فرماتے ہیں بعض لوگوں کے لیے دین جو ہے زبان کی چٹخاری ہے. اتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قاری قرآن کے قاتل اہل بیت بنے. تو اصل چیز ہے تدبر کرنا. آپ بھلے پوری دعائے کمیل نہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، عربی لائن پڑھیں، نیچے اس کی اردو پڑھیں. کیونکہ عربی کلام اہل بیت کا کلام ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے، اس کا نیچے ترجمہ پڑھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ٹریننگ، لرننگ بھی ہوگی، آپ عربی الفاظ کو آہستہ آہستہ سمجھنے لگیں. ڈیلی ایک صفحہ پڑھیں، دعائے کمیل جب ختم ہو جائے گی پھر اس کو ریپیٹ کریں. چار پانچ دفعہ ایسا کرنے کے بعد جب آپ عربی پڑھیں گے آپ کو پوری عربی سمجھ آتی رہے گی. تو تعلمو ہے نا، آپ سیکھیں نا کہ مجھے عربی جس طرح میں انگلش ورڈز کو سمجھ پا رہا ہوں تو مجھے اردو انگلش عربی کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو ایک صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، دو لائنیں پڑھیں، اور نیچے اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، اس میں سوچیں، اس میں غور و فکر کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے ڈیلی پڑھتے رہیں، اور اردو میں بھی اللہ سے بات کریں تو کوئی حرج نہیں، ہر انسان اپنی زبان میں خدا سے کلام کر سکتا ہے جس میں اس کے لیے آسانی ہو.
ایک کوشچن اور لینا.
جی السلام علیکم.
لیکن جب ہم واجبات کو ادا کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے دل میں اطمینان سا لگنے لگتا ہے کہ ہم واجبات پر ہیں.
جی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. منظور حسین یہ لاسٹ کوشچن ہے. جی اب بتائیے کہاں سے بات
کر رہا ہوں. جی رانی پور سن سے بات کر رہا ہوں میں.
جی فرمائیے.
جی کلپ وغیرہ میں سنتا ہوں آپ کی، آپ عقل پہ زیادہ بات کرتے ہیں، تو عقل اگر آپ بتا دیں ان شارٹ میں تو.
ہاں تو اس پہ کلپ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل انسان کی تعریف عقل سے ہی ہے، کہ فرق حیوان اور انسان یہی ہے کہ انسان صاحب عقل ہے، اور عقل وہی فطرت ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو دی ہے. عقل وہ طاقت ہے جو انسان کو برائی اور اچھائی میں تمیز کرتی ہے. اس کی تعریف یہی کہ عقل ایک ایسا پاور ہے کہ جس سے انسان تمیز کر سکتا ہے. تمیز کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفائن کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، تول سکتا ہے چیزوں کو، صحیح اور غلط کو. تو یہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. مثلا حسن کو آپ پسند کرتے ہیں، سچائی کو آپ پسند کرتے ہیں، ظلم کو آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ تمیز دے سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور عقل کی غذا کیا ہے؟ عقل کی غذا علم ہے. تو جتنا انسان علم حاصل کرتا جائے گا اتنی اس کی عقل مضبوط ہوتی جائے گی. اس پہ مجالس کافی ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی لے سکتے ہیں.
جزاک اللہ آغا. آغا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ لاسٹ میں دعا کروا دیں، ہم اختتام کرتے ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ. پروردگار بحق سیدہ بحق اولاد سیدہ، جتنے فرامین اہل بیت ہم نے سنے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو معرفت اہل بیت نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. اے خدا ہمارے مولا راقمہ زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما. جتنے بھی محبان شیعان اہل بیت مومنین و مسلمین و مسلمات، ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بند و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. التماس دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.